أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا درود پڑھیے محمد وعلی محمد سمجھے تو درود پڑھتے ہوئے تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں کہ بعد میں آنے والے ختم ہو جاتی ہے اور اس وقت خداوند تبارک و تعالی نے فرمایا فدمرناها تدمیرا، ہم اس قریہ اس آبادی کو مسل دیتے ہیں، تباہ کر دیتے ہیں اس طرح سے کہ اس کا نام تک باقی نہیں رہتا. ساتھ ہی قرآن مجید نے نمونے بھی ذکر کیے ہیں، مثالیں بھی ذکر کی ہیں. طریقہ ہے قرآن کی ہدایت کا یہ کہ ایک مطلب کو کئی پیرائے میں بیان کرتا ہے تاکہ ہر سنخ و ہر صنف اور ہر طبقے کا انسان قرآن کی بات کو سمجھ جائے. قرآن ہدن للناس ہے، انسان کی ہدایت کے لیے آیا ہے، اور بہت صاف صاف اور شفاف اور کھلی ہوئی بات کرتا ہے، کبھی لگی لپٹی بات نہیں کرتا، گول مول بات نہیں کرتا، مجمل اور مبہم باتیں نہیں کرتا جس کو سن کر انسانوں کے پلے کچھ بھی نہ پڑے، جن پر سر تو دھن سکیں لیکن ان سے حاصل کچھ بھی نہ ہو. تبیان ہے و نور ہے و بیان ہے قرآن، اس لیے بہت کھول کے بات کرتا ہے. لہذا کچھ لوگوں کے لیے عمیق بیان کے ذریعے سے اس نقطے کو بیان کیا، کچھ کے لیے مثالیں دے دیں، کچھ کے لیے نمونے پیش کیے تاکہ سب سمجھ جائیں یہ بات، سب کے پلے پڑ جائے یہ بات کہ کتنی اہم بات ہے یہ. ہم اسے ثواب کے لیے نہ سنیں اس گفتگو کو، کہ پہلے آپ کی خدمت میں عرض ہو چکا ہے کہ ثواب آپ کا قطعی اور یقینی ہے اور ہر صورت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ثواب دینا ہے، لیکن قرآن کتاب ہدایت اور کتاب انسان سازی ہے، کتاب سعادت ہے، کتاب ثواب نہیں ہے، کتاب سعادت و ہدایت و نجات ہے. جن آیات سے ہم نے اکثر استخارے نکالے ہیں یہ آیات در حقیقت فارمولے ہیں، جن فارمولوں سے ہم نے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے، اپنے شخصی اور ذاتی کاموں کے لیے استخارے نکالے ہیں. یہ ہمارے اجتماعی فارمولے اور دستور العمل تھے کہ اگر ان پر عمل ہوتا تو امت مسلمہ کی صورتحال کچھ اور ہوتی. آج جہان اسلام کو آپ دیکھیں اور بالخصوص پاکستان کو، جس جگہ پہ یہ امت کھڑی ہے آج اور یہ قوم و ملت، سوچنے کی بات ہے، سوچتے بھی ہیں سب کہ اس تباہی، ذلت و زبونی اور خاری کے اسباب کیا ہیں، کیوں ہم یہاں کھڑے ہیں آج. میں نے اشارہ کیا تھا کہ بعض اوقات میڈیا کے ذریعے، ٹی وی چینلز پر یا پرنٹڈ میڈیا میں کچھ لوگ آتے ہیں ہمارے سامنے آ کر ان حالات کا تجزیہ و تحلیل پیش کرتے ہیں. گران قدر ہیں یہ لوگ، باہر کے زحمت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کی تمام تر زحمتوں اور کوششوں کے نتیجے میں کوئی بات واضح نہیں ہوتی، کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوشش کرتے ہیں، جو انہوں نے تعلیمات حاصل کی ہیں، جن سکولوں میں پڑھا ہے، جن کالجوں میں پڑھا ہے، جن یونیورسٹیوں میں پڑھا ہے، جن استادوں سے سیکھا ہے، انہی سے کچھ نہ کچھ باتیں ملا کر یا مغربی میڈیا کے تجزیے لے کر وہ ہمیں منتقل کر دیتے ہیں ہماری زبان میں. نتیجتاً نہ امت کے مسئلے حل ہوتے ہیں، نہ درست مسئلے کی نشاندہی ہوتی ہے، اور نہ رائے حل سامنے آتا ہے. جبکہ قرآن مجید نے یہ حالت جو آج ہماری ہے، اس کی بہت پہلے جب قرآن نازل ہوا تھا اسی وقت سے قرآن نے پیش بینی کر دی تھی کہ تمہارے اوپر یہ وقت آنے والا ہے. آپ ائمہ اطہار علیہ السلام اور خصوصاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نورانی کلام میں مشاہدہ فرمائیں، بہت ساری حدیثیں اس طرح سے شروع ہوتی ہیں، یاتی من بعدی زمانن، ہمارے بعد ایک ایسا زمانہ آئے گا، پھر اس کی علامتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ جس میں لوگوں کی حالت کیا ہوگی، خواتین کیا کریں گی، بوڑھے کیا کریں گے، جوان کیا کریں گے، بچے کیا کریں گے، حکمران کیسے ہوں گے، علماء کیسے ہوں گے، عبادت گاہیں کیسی ہوں گی، اور سب کچھ لکھا ہوا، حتیٰ یہاں تک لکھے کہ قرآن کیا رہ جائے گا. ایک روایت میں ذات گرامی پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے جس میں قرآن فقط مضامیر بن جائے گا، مضامیر زے کے ساتھ، قرآن فقط مضامیر بن جائے گا. مضامیر سر کو کہتے ہیں، دھن کو، قرآن فقط سر و دھن بن جائے گا اور اس کے علاوہ کچھ اور نہیں رہے گا. امیر المومنین نے بھی فرمایا کہ ایسا زمانہ آئے گا جس کے اندر معروف منکر اور منکر معروف بن جائے گا. اور سب سے بڑھ کر یہ ذکر کیا کہ زوال و پستی و زبونی انسان کی ایک قسم کی قسمت خود ساختہ بن جائے گی. یہ زمانے پہلے سے پیش بینی شدہ تھے اور سب سے پہلے قرآن نے یہ آئینہ ہمیں دکھایا ہے. قرآن نے ساتھ بتایا بھی ہے کہ کون سے اسباب ہیں ترقی علو کے اور کون سے اسباب ہیں زوال کے اور پسماندگی کے. ان اسباب میں بہت سارے ہیں. انسانی اسباب یعنی انسان سے تعلق رکھنے والے اسباب میں سے ایک خود انسانی طبقات ہیں, جیسے ملا و مترف اور دیگر طبقات کہ اگر حیات ہوئی و زندگی تو بعد میں شاید دیگر جگہوں پر موقع میسر آئے اور ان طبقات کی طرف اشارہ ہوگا. جو حضرات موضوع سے دلچسپی رکھتے ہیں سابقہ گفتگو بھی اگر سماعت فرمائیں اور بعد میں جو گفتگو ہوگی نیٹ پر موجود ہے اگر پیگیری کرتے رہیں اس گفتگو کی, امید ہے کہ جو مقصد ہے ذہن میں کہ ہم اپنی مشکل کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اس مشکل کو حل کرنے کی طرف کوئی قدم اٹھا سکیں انشاءاللہ. ایک طبقہ جس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے جسے قرآن نے کہا کہ راہزن ایمان, اہل کتاب میں سے قرآن نے فرمایا کہ بعض لوگ ہیں اہل کتاب میں سے یودون جن کی خواہش یہ ہے لو یردونکم تمہیں پلٹائیں لوٹائیں ایمان سے لوٹائیں اور اپنے جیسا بنا دے تمہیں, جیسے خود ایمان سے توہی ایمان سے خالی اور ایمان کے بغیر ہیں وہ سرگردان و حیران, اسی طرح سے چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی اس طرح سے بنا دیں. یعنی خداوند تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کو بیان فرمایا کہ اے رسول امت کا خیال رکھنا, آپ امت کے راہی و امت کے محافظ ہیں, حاکم و رہبر صرف ایک مانوی شخصیت نہیں ہوتا جس سے تبرک کے طور پر روز اس کی زیارت کر لی جائے یا روز اس کو چھو لیا جائے اور اس کا کرنٹ ہمارے وجود کے اندر منتقل ہو جائے. ان شخصیات کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے ایک نہیں بلکہ قیامت تک آنے والی نسلوں کی ہدایت کے لیے خداوند نے ان کو مبعوث فرمایا ہے اور ائمہ اطہار کو رہبر و امام بنایا ہے, تمام نسل بشریت کا امام بنایا ہے. جو انہیں امام مانتے ہیں ان کے بھی امام ہیں, جو انہیں امام نہیں مانتے ان کے بھی امام ہیں. جس طرح خدا کو جو مانتے ہیں وہ ان کا بھی رب ہے, جو خدا کو نہیں مانتے وہ ان کا بھی رب ہے. وہ تو نہیں کہ جو اللہ کو مانتے ان کا رب ہے وہ, لیکن جس کو وہ جو خدا پر ایمان نہیں رکھتے اس کا رب نہیں ہے. بالآخر خدا نے ان کو مامور کیا کہ امت بنانا, امت کو بچانا, امت کی دفاع و محافظت آپ کے ذمہ ہے. انبیاء کے ایک عنوان جو میں پہلے وضاحت کر چکا ہوں اور جہاں تک میرے ذہن میں آتا ہے حافظہ اجازت دیتا ہے یہاں پر آپ کی خدمت میں بھی اس عنوان کی طرف اشارہ گزر چکا ہے لیکن عرصہ گزر گیا ہے میں اشارہ کر دیتا ہوں. انبیاء کی صفات میں سے اور خصوصاً پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات علیہ میں سے ایک صفت ہے نذیر, کہ عموماً لوگ نام بھی رکھتے ہیں اپنا بشیر و نذیر. نذیر کا معنی مترجمین نے مفسرین نے اکثر جنہوں نے قرآن کا ترجمہ یا معنی کیا ہے یا بیان کیا ہے ڈرانے والا لکھا ہے, جو ہمیشہ خوف دلاتا رہے ڈراتا رہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں خود ڈرے ہوئے ہوتے ہیں دوسروں کو بھی ڈراتے رہتے ہیں, گھر سے نکلو وہ کہتے ہیں کسی بھی چیز سے ڈرانا شروع کر دیں گے, بارش ہو جائے گی, برف ہو جائے گی, ممکن ہے دھماکہ ہو جائے, فلاں ہو جائے, یہ ہو جائے, دوسروں کے حوصلے بھی پست کرتے رہتے ہیں. نذیر کا معنی حوصلے پست کرنے والا ڈرانے والا نہیں ہے, جس طرح سے ہم اپنے اندر دیکھتے ہیں بعض ایسے ڈرپوک انسان جو دوسروں کو بھی ڈراتے رہتے ہیں. نہ, نذیر کا معنی ڈرانے والا نہیں اس معنی میں جیسے ابھی ہم معنی سمجھتے ہیں. نذیر کا معنی خطرے بانپنے والا و خطرے قوم کو بتانے والا ہے, فوجی اصطلاح ہے نذیر. فوج میں ایک شعبہ یا ایک عہدہ ہوتا ہے جس کو او پی کہتے ہیں, کہ وہ انسان مچان پہ بیٹھا ہوتا ہے کسی اونچی جگہ پر اور وہاں سے دشمن کو زیر نظر رکھتا ہے، ان کی حرکات و سکنات کو زیر نظر رکھتا ہے، ان کی نقل و حرکت کو زیر نظر رکھتا ہے اور وائرلیس کے ذریعے مسلسل اپنے لشکر یا اپنی کمانڈ کو فوراً مطلع کرتا رہتا ہے کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے، دشمن کی صفوں میں، اس کے کیمپ میں کیا ہو رہا ہے. اسی کو عرب لغت عرب میں اس کو عرب نذیر کہتے ہیں. ہر امت کو نذیر کی ضرورت ہے، اگر امتوں میں نذیر نہ ہو، زال کے ساتھ نذیر نہ کہ زوئے کے ساتھ، وہ نظر سے نذیر نہیں ہے، نذیر بشیر و نذیر جس طرح لکھتے ہیں، یعنی امتوں کے خطر، امتوں کو لاحق خطرے بانپنے والا اور ان خطرات سے امتوں کو آگاہ کرنے والا. اور خدا رسول کو یا رہبر کو اللہ آگاہ کرتا ہے. خداوند نے رسول اللہ کو بھی فرمایا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، کیا میٹنگیں ہو رہی ہیں، کیا سازشیں ہو رہی ہیں، منافق بیٹھ کے کیا سوچ رہے ہیں، کفار بیٹھ کے کیا سوچ رہے ہیں. لیکن خداوند تبارک وتعالیٰ رسول کو بر وقت آگاہ کر دیتے تھے اور کہا کہ اگر ہم آپ کو نہیں بتائیں، کوئی اور منبع آپ کے پاس نہیں ہے، ان سازشوں سے نہیں بچ سکتے آپ. ان چیزوں میں سے جو خدا نے رسول اللہ کو تعلیم دی اور کہا کہ امت کو آگاہ کریں، ان طبقات کا خطرہ ہے جو باعث زوال امت ہے، اور خصوصاً جو رہزن ایمان ہیں، لوگوں کا ایمان لوٹ لیتے ہیں، کہ جن کی خواہش یہ ہے، چاہتے یہ ہیں، کوشش یہ ہے کہ لو یردونکم، آپ کو لوٹا دیں، ہٹا دیں اپنے ایمان سے، یعنی جہاں پر رسول اللہ نے آپ کو لا کر کھڑا کیا ہے، جو آج آپ کا مقام و منزلت رسول اللہ نے مقرر کر دیا یا بنا دیا ہے، یہ چاہتے ہیں اس مقام سے تمہیں لوٹا کے واپس دوبارہ اس عصر جاہلیت کی طرف لے جائیں. اور خداوند تبارک و تعالیٰ نے امت کو بھی خطاب کیا کہ کہیں ایسے تو نہیں کہ یہ رسول آنکھ بند ہوتے ہی رسول شہید ہو جائے یا رسول کی رحلت ہو جائے. اگر یہ رسول قتل ہو جائے، لو قتل او ماتا، یہ قتل ہوتے رسول یا ان کی رحلت ہو جائے، انقلبتم علی اعقابکم، کہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ تم اپنی پشت پہ لوٹ جاؤ، یعنی جہاں سے تمہیں رسول اللہ نے نکال کر اس گندگی سے نکالا، اس رزالت و پستی سے نکالا، اس خست و زبونی سے تمہیں نکالا، رسوائی سے تمہیں نکالا، جاہلیت سے تمہیں نکالا، اور نکال کر ایک باشکو امت تمہاری تشکیل دی. کہیں ایسا تو نہیں کہ رسول کی آنکھ بند ہوتے ہی تم دوبارہ اسی کلچر اور اسی تمدن اور اسی ماحول کی طرف لوٹ کر چلے جاؤ. خیال رکھنا کہ رسول کے بعد تم نے وہ پسپائی نہیں اختیار کرنی کہ جہاں سے رسول تمہیں نکال کر لائے تھے اور ایک اعلیٰ امت تمہیں، امت وسطی و امت وسط تمہیں بنا دیا، بہترین امت، خیر امت قرآن نے لقب دیا جن کو، یہ خیر امت کہیں پسپائی نہ اختیار کر لے. کیا کیا عزیزان رسول اللہ نے، اور یہ طبقہ نقصان کیا پہنچاتا ہے، جس طبقے کا آج کا نام یعنی رہزن ایمان، اور جو لوگوں کے ایمان کو ختم کر دیتے ہیں اور انہیں رجت کرواتے ہیں جاہلیت کی طرف، جو انہیں غلامی کی طرف، جو انہیں ذلت و زبونی و عصر جاہلیت کی طرف لوٹانے میں جو طبقہ مشغول ہے اس وقت، ہمارے زمانے میں اس کا نام عزیر اہل کتاب نہیں ہے، ان کا نام روشن فکر معاب طبقہ، مغرب نواز طبقہ، غرب زدہ طبقہ، نام نہاد انٹلیکچوئلز. البتہ انٹلیکچولیزم درست ہے، خوب ہے، لیکن اس بینر سے اور اس ٹائٹل سے جو فائدہ اٹھاتے ہیں، یا اس بینر کے نیچے جو چہرے بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت اور جو مشغول ہیں امت کو اغوا کرنے میں اور بہکانے میں، وہ وہی کام کر رہے ہیں جس کی طرف خدا نے رسول اللہ کو کہا تھا، اے رسول اپنی امت کو بھی خبردار رکھو، ان کو بھی ہوشیار رکھو، کہ ان سے ہوشیار رہیں جو تمہارا ایمان تم سے چھیننا چاہتے ہیں، تمہارا تشخص تم سے چھیننا چاہتے ہیں، تمہاری اساس و بنیاد تم سے چھیننا چاہتے ہیں. جیسے اشارہ کیا تھا کہ امت مسلمہ کی شناخت، امت مسلمہ کا تشخص ایمان و اسلام تھا. یہ تھے کون پہلے اور بنے کیا؟ آپ کم و بیش جانتے ہیں، اجمالی معلومات تقریباً سب کے پاس ہے، موجود ہے، سنتے رہتے ہیں، عصر جاہلیت کیا زمانہ تھا، یعنی ایسا زمانہ تھا جس کا نام ہی جاہلیت کا زمانہ قرار دیا گیا ہے. نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام نے اس عصر جاہلیت کو بیان کیا ہے، یہ کون سا زمانہ تھا. مہم تین یا چار شعبوں میں حضرت نے عصر جاہلیت کی تصویر نہج البلاغہ کے دو تین خطبوں کے اندر موجود ہے، وہ از جملہ یہ تصویر خطبہ اول میں بھی موجود ہے، اور ہلکا اشارہ اس کا خطبہ دوم کے اندر بھی حضرت نے بیان کیا، اور بعد کے خطبات میں بھی موجود ہے، مطالعہ فرمائیے جا کر. حضرت نے بیان کیا کہ تم معاشرتی طور پر پست ترین لوگ تھے، بلکہ تمہارے اس زندگی کو معاشرتی زندگی نہیں کہا جا سکتا. معاشرتی زندگی میں فرق ہے، حیوانی زندگی اور معاشرتی زندگی میں فرق ہے. جہاں چند لوگ مل کر رہ رہے ہوں اکٹھے، اس کو معاشرہ نہیں کہتے. معاشرہ نہیں تھا ان کا، صرف چند لوگ آپس میں مل کر شکار اکٹھا کرتے تھے، یا مثلا پاس کام مل کر باہم کرتے تھے، لیکن کوئی معاشرہ نہیں تھا، تمدن نہیں تھا، مدنیت نہیں تھی، جس کو آج اپنی زبان میں آپ کہتے ہیں سولیزیشن نہیں تھی ان کی، غیر متمدن دنیا تھی. حضرت نے منہج البلاغہ میں یہی فرمایا کہ تم معاشرے سے دور تھے، محروم تھے، معاشرت نہیں تھی تمہاری. پس مدنیت اور کلچر و ثقافت پست ترین درجے پر تم موجود تھے. دوسرا نقطہ حضرت نے فرمایا کہ معیشت کے لحاظ سے پست ترین درجے پر موجود تھے تم لوگ، معیشت کے لحاظ سے. اسی خطبے کے ذیل میں ایک بزرگوار نے شارحین نہج البلاغہ میں سے توجہ فرمائی، معیشت ان لوگوں کی کیا تھی. حضرت نے ان کے بارے میں لکھا کہ تمہاری معیشت بدترین معیشت تھی، گندے اور آلودہ پانی تم پیتے تھے، یعنی وہ جوہر جس میں جانور پیتے تھے اسی میں تم بھی پیتے تھے، اور جس میں جانور اپنے فضولات ڈالتے تھے وہ تمہاری خوراک اور مشروب تھا تمہارا، تم ایسی معیشت کے مالک تھے. ایک بزرگوار نے اسی خطبے کے ذیل میں لکھا ان کی معیشت کے بارے میں کہ بعض دنوں میں جب تجارتی قافلے آتے جاتے تھے، اس وقت انہیں کھانے پینے کو کچھ نہ کچھ مل جاتا تھا، چونکہ وہاں نہ زراعت تھی، نہ پانی تھا، کچھ بھی نہیں تھا اس سرزمین پر، مکہ کی سرزمین پر. ان کی گزر بسر اسی پر ہوتی تھی کہ کچھ قافلے آتے زراعت تجارت کے لیے، اور ان سے جو کچھ درآمد ہوتی کچھ عرصے کے لیے، کھانے پینے کو انہیں مل جاتا. پھر جب وہ ختم ہو جاتی اور قحط کا دن آ جاتا، اس وقت یہ اونٹوں اور بکریوں کی مینگنیوں کا آٹا بنا کر روٹی بنا کر اس کی کھاتے تھے، یعنی وہ مشروب تھا ان کا اور یہ خوراک تھی ان کی. اس طرح کی تباہ معیشت و پست معیشت کہ جسے قرآن نے بھی ایک نعمت کے طور پر ذکر کیا ہے کہ ہم نے قریش کو، اہل مکہ کو ہم نے جو نعمتیں دی ہیں ان میں سے ایک یہی کھانے کا سامان انہیں مہیا کیا ہے. اور ثقافت کے لحاظ سے پست ترین درجے پر یہ لوگ موجود تھے. ان کے جو انداز تھے، یا آپ یوں کہیں تفکر و اعتقاد کے لحاظ سے بدترین عقیدہ تھا ان کا. نظریاتی طور پر نہایت پست، کی مورتیوں کی پوجا کرتے تھے، اپنے ہاتھ سے گھڑی ہوئی مورتیوں کی. اور ثقافتی لحاظ سے اتنے پست تھے کہ باپ کی زوجہ یعنی ماں بیٹے کو ارث میں ملتی تھی بعنوان زوجہ، یعنی جب باپ مرتا تھا تو ساری میراث بیٹے کو ملتی تھی، اب از جملہ ماں بھی اس کو وراثت میں ملتی تھی. ماں کو ایک لونڈی یا اس کے طور پر کنیز کے طور پر ارث میں پاتا تھا، ایک مال کے طور پر. یعنی عورت انسان نہیں تھی، مال تھا، جانور و حیوان کی حد تک عورت کا مقام تھا. اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا، اور جاہلیت کے ان کا ثقافتی میراث ان کی آج موجود ہے. شعراء اس زمانے کے، جاہلیت کے شعراء، ان کے شعر، ان کے ذہنی افکار آج موجود ہیں، لکھے ہوئے ہیں بعضوں نے سبع معلقہ کے نام سے، ان کی ادبی میراث، ان کا لٹریچر موجود ہے، اس میں آپ جا کر دیکھ لیں. سوائے اس میں شہوات کے اور حیوانیت کی کوئی تذکرہ نہیں ہے. ساری دنیا کے اندر شاعری ادب ترجمان ہوتا ہے اس ملک کی ثقافت کا، ادب ترجمہ کرتا ہے, ادب بتاتا ہے کہ ادب سے مراد اخلاقی ادب نہ, ادب سے مراد یعنی لٹریچر, ادبیات, جیسے اردو ادب ہے, جیسے فارسی ادب ہے, جیسے عربی ادب ہے, جیسے انگریزی ادب ہے. ہر زبان کا ادب بتاتا ہے کہ اس قوم کی ثقافت کیا ہے, اور زبان ادبیات میں سے ایک ذریعہ ہے بڑا اہم اس معاشرے کی ثقافت کو بتانے کے لیے. خوب آپ ان کی ثقافت کو دیکھیں, ان کی ادبیات کے اندر, کہ کبھی بھی شہوت سے باہر نہیں آئے, یہ ہرگز شہوت سے باہر نہیں آئے. وہ گلہ جو اقبال کو اردو شاعروں سے ہے, اردو زبان کے شاعروں سے یعنی ہندی شاعروں سے, کہ یہ ان کے ذہنوں پر اور ان کے خیال پر عورت سوار ہے, کبھی بھی عورت ان کے ذہن سے باہر نہیں آتی, ان کے ذہنوں کو آلودہ کیا ہوا, عورت بھی نہیں شہوت سوار ہے ان کے اندر. لہذا یہ شہوانی ادبیات ان کی آج بھی تاریخ میں نقل کی ہیں کہ اوج تفکر ان کا یہ ہوتا تھا, تخیل یہ تھا ان کا اس وقت. اور باقی جو ان کی زندگی بود و باش تھی وہ بھی اسی سطح کی تھی, کہ وسیع موضوع ہے, اس کو بیان کرنے کے لیے کافی فرصت کی ضرورت ہے. مقصود صرف یہ بتانا تھا کہ انسانی زندگی کے شعبے, سیاست و اجتماعیت کے لحاظ سے کوئی حکومت نہیں تھی, کوئی نظم نہیں تھا, اور قبائلی نظام اور بدترین قبائلی نظام, قبائلی تعصب و عصبیت و بدترین قبائلی عصبیت ان کے اندر موجود تھی. یہ ان کی سیاسی حالت تھی, معیشت کی حالت ان کی یہ تھی, اور ثقافت کی حالت ان کی یہ تھی, اور اس طرح سے یہ اس پستی میں صفر سے نیچے کے جہاں شان انسان نہیں ہے, یہ وہاں زندگی بسر کر رہے تھے. اس وقت اس معاشرے کے اندر خداوند تبارک و تعالیٰ نے, یا اس سرزمین کے اندر خداوند تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کو مبعوث کیا. توجہ فرمائیں, یہ حالت عصر جاہلیت کی تفصیل جاننا اس کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ نے کتنی کوششیں کی, کتنی زحمتیں کی, اور ان معاشروں کو اس پستی سے نکال کر ایک نمونہ امت بنانا آسان کام نہیں ہے, اور یہ رسول اللہ نے معجزے سے نہیں کیا, معجزہ نہیں دکھایا. یعنی جیسے خداوند تعالیٰ نے انبیاء کو معجزاتی طاقت عطا کی ہوئی ہے کہ ایک دفعہ اشارہ کریں اور ساری دنیا مسلمان ہو جائے, ساری دنیا متمدن ہو جائے, ساری دنیا سولائزڈ ہو جائے, نہ ایسے نہیں کیا, بلکہ ایک ایک کو سمجھا سمجھا کے, ایک ایک فرد کو سمجھایا, ایک ایک فرد کے ساتھ مغزماری کی, ایک ایک فرد کو تبدیل کیا, اور پھر ایک امت وجود میں آئی. اس تاریخ جو جانتے ہیں آپ کسی حد تک کہ کیا کچھ زحمتیں رسول اللہ نے کی. ان کی جہالت کا جتنا اندازہ لگائیں گے, ان کی پستی کا رسول اللہ کی عظمت کا اتنا ہی زیادہ احساس ہوتا ہے. یعنی جتنا یہ پست تھے اتنے رسول اللہ عظیم تھے, اور اتنا رسول اللہ کا کارنامہ بہت عظیم تھا. یہ طے کر لیں کہ خدا کا یہ قانون ہے کہ کبھی بھی معجزوں سے انسان کی ہدایت نہیں کرنی ہے. ظہور بھی جب ہوگا تو یوں نہیں کہ آتے ہی حضرت ایک معجزہ دکھائیں گے اور اس کے بعد صبح سارے اٹھیں گے اور بڑے پاکباز, بڑے متقی, بڑے طائب, اور سب کے سب شیعہ اور امام کو ماننے والے اور کفار صبح اٹھیں گے ہی نہیں, رات کو ہی سانس بند ہو جائے گی, سب کو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا, نا اس طرح سے نہیں ہوگا. اور میں نے کہا نا کہ بعض لوگ اپنی ذہنی کنفیوژن امت میں منتقل کرتے رہتے ہیں, دین کے نام پر, مذہب کے نام پر, سیاست کے نام پر. خود اپنے لیے کوئی چیز واضح نہیں ہے, نہ دین واضح ہے, نہ سیاست واضح ہے, نہ دنیا واضح ہے, نہ جبرانہ میں خطبے میں حضرت نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اشباہ الناس, اشباہ الناس ان کو عالم کہتے ہیں, وہ عالم ہوتے نہیں ہیں, اشباہ الناس کے عالم کہنے سے وہ عالم بن جاتے ہیں, اور اپنی کنفیوژن آ کر لوگوں میں منتقل کرنا شروع کر دیتے ہیں. خوب یہ باتیں کی جاتی ہیں کہ ظہور ہوگا, ایک سور پھونکا جائے گا اور ساری ٹیکنالوجی صفر ہو جائے گی. ایک طرف سے آپ کہتے ہیں وہ بشریت کو بچانے والے آئیں گے, انسانی معاشرے کو سعادت دینے والے آئیں گے, انسانی معاشرے کو ارتقا دینے والے ہوں گے. آخر یہ ٹیکنالوجی کہ کتنی نسلوں کی زحمت کا نتیجہ ہے. آج اسے اگر غلط فائدہ اٹھایا جا رہا ہے تو اس میں ٹیکنالوجی کا کوئی قصور نہیں ہے, اس میں غلط ذہنوں کا قصور ہے. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الیکٹرانک دنیا تک پہنچنے کے لیے, ڈیجیٹل سسٹم تک پہنچنے کے لیے, اور اس عالم تک پہنچنے کے لیے معمولی کوششیں ہوئی ہیں, کئی نسلوں نے کوششیں کی ہیں. آج طب نے جو اتنی ترقی کی, اس کے لیے آپ سمجھے کہ ایک رات میں کسی کو خواب آئی اور اس کو یہ طریقہ علاج کا کشف ہو گیا؟ یہ کتنی نسلوں نے کوششیں کی ہیں. یہ میراث بشر ہے, یہ میراث انسان ہے. خدا نے کہا کہ میں کسی کا اجر ضائع نہیں کروں گا. ان اللہ لا یضیع اجر عامل, کسی عمل کرنے والے کا اجر خدا ضائع نہیں کرتا. ہو سکتا ہے کہ آپ ایک گھر بنائے اور گھر بنا کے جب تیار ہو اور اسی دن ظہور ہو جائے اور آپ کا گھر سارا گرا دیا جائے. نہ, امام دنیا کو ریورس کرنے کے لیے, ریڈیوس کرنے کے لیے نہیں آئیں گے. یوں نہیں کہ اس کو دوبارہ صفر پہ پہنچانے کے لیے آ جائیں گے. وہ تو امام نہیں ہوتا, رہبر نہیں ہوتا. وہ تو کوئی تخریبی قوت ہے کہ دنیا نے اتنی ترقی کی اور اتنے عروج پہ پہنچے اور وہ آ کر سارا میٹر گھما کے دوبارہ اس کو صفر کر دے کہ اب پھر آپ یہاں سے شروع کرو. آپ یہ ہزاروں سال کی کوششوں کا نتیجہ ہے. آج اگر آپ کے پاس ایک ٹیکنالوجی کی کوئی چیز موجود ہے, ہزاروں سال کی انسانی کوششوں کا نتیجہ ہے, نہ کہ فقط آج کے سائنسدان اور آج کے سائنٹسٹ کا نتیجہ ہے. ہزاروں سال انسان نے کوشش کی اور اس کوشش کے نتیجے میں آج انسان کو یہ برق میسر آئی, یہ بجلی میسر آئی, یہ فضا تک رسائی میسر آئی, یہ ٹیکنالوجی اس کو میسر آئی. تو ہم کیا کہیں گے کہ امام آ کر اس سارے کو آ کر ایک دم صفر کر دیں گے؟ امام سے پہلے آ کر کسی نے صفر کیا ہے؟ نہ. حضرت سلیمان کی مثال قرآن نے ذکر کی ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے ایک الہی رہبر مقرر کیا, وہ قوم صفر پہ تھی. حضرت سلیمان نے آ کر ٹیکنالوجی کے ذریعے سے, حضرت سلیمان کو خدا نے ہر علم دیا ہوا تھا, ہر طرح کا علم دیا ہوا تھا, اس علم کے ذریعے سے حضرت سلیمان نے ان کا دفاعی نظام, ان کا جنگی نظام, ان کا شہری نظام اور ان کا تعلیمی نظام اس عروج پر پہنچا دیا جسے قرآن نے کہا کہ فضیلت ور عالمین ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اب یہ انسان کی ترقی تھی اس وقت. ایک مشاور حضرت سلیمان کا کہ جس نے پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو صنعاء سے منتقل کیا فلسطین کے اندر, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یوں معمولی لوگ تھے؟ یہ ایک رہبر یا ایک نظام کے تحت ایسے انسان وجود میں آئے. ان کی ساری کوششوں کو نابود کر کے صفر کر دینا اور پھر کہنا یہ دین ہے, لوگوں کو ایسا دین نہیں چاہیے جو بشر کی ہزاروں سال کی محنتوں کو نابود کر دے. جیسا عموماً یہ برمودا کا جو افسانہ ہے اس کے بارے میں بھی کہ امام کا جزیرہ ہے, ایک برمودا سمندر ہے, برمودا ٹرائنگل سمندر ہے, زمین نہیں ہے, پانی ہے. اس پانی کے اوپر سے سمندر کے علاقے سے جو جہاز گزرتا ہے وہ ڈوب جاتا ہے. وہ پتہ نہیں تھا کیوں ڈوبتا ہے, لیکن ہمارے لوگوں کو پتا تھا, وہاں کے لوگوں کو نہیں پتا تھا, یہاں رہنے والوں کو پتا تھا. انہوں نے بابوں سے پوچھا یہ کون ڈوبوتا ہے, کہا کہ یہ ہمارے, جس کام کا کوئی پتہ نہ ہو کون کرتا ہے اس کا مطلب ہے یہ ہمارے امام کرتے ہیں. خوب, آپ کے امام کیوں ڈبوتے ہیں جہاز؟ ان لوگوں نے کیا قصور کیا ہے جو وہاں سے گزرتے ہیں؟ ان لوگوں نے یہ قصور کیا ہے کہ وہ امام کے علاقے سے, امام کی جاگیر سے گزرتے ہیں. یعنی امام نے اپنی جاگیر الگ کی ہوئی ہے اور وہاں پر کہا ہوا کہ خبردار میری جاگیر میں کوئی پرندہ پر نہ مارے. جاگیردارانہ ملا, جاگیردارانہ اور سرمایہ دارانہ نظام میں پلنے والے کی ذہنیت ایسے ہی ہونی چاہیے, ایسا ہی اس کا دین و مذہب و امام ہونا چاہیے. جاگیرداری کا امام ایسے ہی ہوتا ہے کہ اس کی جاگیر میں جو قدم رکھے وہ اس کے قدم قلم کر دیتا ہے, اس کی قدم توڑ دیتا ہے. لیکن مکتب کا امام, تشیع کا امام, اسلام کا امام اور اللہ کا بنایا ہوا ذخیرہ جو بشریت کی نجات کے لیے آئے گا, نہ بشریت کو ڈبونے کے لیے آئے گا. ایک طرف سے کہتے ہیں یہ منجی بشریت ہے, نجات دہندہ بشریت ہے. ابھی ظہور سے پہلے تو ڈبو رہے ہیں سب کو, ظہور نہیں کیا تو ڈبو رہے ہیں ابھی, تو ظہور کر کے پھر کس کو چھوڑیں گے؟ یہ ایسے امام کو کوئی انتظار نہیں کرتا. بلکہ آپ یہ بتاؤ کہ آج اگر بشریت ڈوب رہی ہے, اس کو نجات دینے والے کا نام امام ہے, اور وہ بھی کس طرح سے نجات دیں گے؟ جس طرح ان کے اسلاف نے نجات دی امتوں کو, جس طرح رسول اللہ نے پستی کے انتہائی گہرے کنویں میں گری ہوئی قوم کو نکالا, جو جو سیاسی لحاظ سے، معیشت کے لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے، ہر لحاظ سے پستی کا شکار تھے، وہاں سے اس امت کو نکالا رسول اللہ نے اور وہ امت بنا دیا جسے قرآن نے لقب دیا کنتم خیر امتن، تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو، خیر امت. اور جس امت کو قرآن و خدا کہتے بہترین امت، اس کے خیر ہونے میں شک نہیں کرو، مت کرو اس کے خیر ہونے میں شک، یہ بہترین امت ہے. خب یہ بہترین امت کس طرح سے ہوئی؟ یہ نمونہ ہے پستی سے عروج تک آنے کا. لیکن خداوند نے رسول اللہ کو فرمایا کہ اے رسول، اپنی امت کو یہ بھی تعلیم دیتے جائیے کہ یہ عروج زیادہ دیر باقی نہیں رہتا. ہم نے بنی اسرائیل کو بھی عروج دیا، لیکن وہ جلدی عروج سے نیچے گرے اور پستی کا شکار ہوئے. ضربت علیہم الذلت والمسکنہ، ہم نے ان کے لیے ذلت و مسکنت و رسوائی و خاری کو مقدر بنا دیا ان کے لیے. نہ یہ عروج دیر پا ہے وہ باقی رہنے والا، نہ یہ ذلت، بلکہ جو قوم بھی عروج کا راستہ طے کرے وہ عروج پہ جائے گی، اور جو ذلت کا راستہ طے کرے وہ ذلت کی طرف جائے گی. وہ ایک اپنی داستان ہے کہ رسول اللہ نے کس طرح اس امت کو عروج عطا کیا. اس عروج کے اندر حضرت نے کچھ چیزوں کو ختم کیا جو موجود تھی پہلے اس زمانے میں، اور کچھ امور جو نہیں تھے انہیں ایجاد کیا. پہلے جو کچھ موجود تھا اسے نابود کیا. اقبال کے بقول کے مولانا روم کے شعر کو انہوں نے ذکر کیا کہ گفت رومی ہر بنا کے آباد آنکنن. مولانا روم نے، پیر رومی نے کیا کہا کہ ہر بنا، ہر منزل و عمارت جس کو آباد کیا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے، پہلے اس کے ڈھیر کو، کھنڈر کو پہلے مسمار کیا جاتا ہے، اور اس ملبے کو اٹھا کے دور بھی پھینکا جاتا ہے. جو بنائے کوہنا ہو اس کو جب تعمیر کیا جاتا ہے، پہلے اس کا کھنڈر، اس بنا کو پہلے ویران کیا جاتا ہے، اور ویران کر کے اس کا ملبہ دور پھینکا جاتا ہے، پھر اس پلاٹ کے اوپر ایک اچھی عمارت بنتی ہے. آپ کچا مکان گراتے ہیں، اس کی مٹی بھی کہیں دور پھینک کے آ جاتے ہیں، پھر اس کی جگہ پر ایک بڑی اچھی بلڈنگ بناتے ہیں. رسول اللہ نے ایسے ہی کیا. پہلے جو ایک بنائے کوہنا و بنائے فرسودہ، جو امت نہیں تھی، ریور تھا ایک، بلکہ یوں کہے کہ وش کا ایک جمگٹھا تھا، اس کے اندر موجود ان کی ثقافت یکسر نابود کی، ختم کی، ان کی معیشت کا خاتمہ کیا، ان کے تفکر کا خاتمہ کیا، ان کے ادبیات اور لٹریچر کو ختم کیا، ان کے ذہنوں کا رخ موڑا، ان کے اندر قبائلی نظام کو ختم کیا، ان کے اندر عصبیت و تعصب کو ختم کیا، اور انہیں مقام انسانیت تک ارتقا دی، عروج دیا، شان انسانیت ان کو عطا کی. یہ سارا کام ایمان کے ذریعے سے ہوا. بنیادی چیز ایمان ہے عزیزان. ایمان اپنے وسیع معنی میں، ایمان سے مراد ذہنیت نہیں ہے، جو ہمارے ذہن میں ایمان کی تفسیر بیٹھی ہوئی ہے، ان کسی چیز کے اوپر میں ایک ذہنیت قائم کر لو، اس کے معنی یہ ہے کہ ہمارا اس پر ایمان ہے. ایمان یعنی مکتب، ایمان یعنی آئیڈیالوجی، جو بے تشخص لوگ تھے، بے ہویت لوگ تھے، بے خاصیت لوگ تھے، جن کی کوئی پہچان نہیں تھی، کوئی شناخت نہیں تھی جن کی، رسول اللہ نے ان کو ایک شناخت عطا کر دی، ایک تشخص عطا کر دیا. جو جانے جاتے تھے کس نام سے، توجہ فرمائیں، عورتوں کے اندر، مردوں کے اندر بھی ہے، یا ہر قوم کے اندر بھی ہے، پیمانے، کسی چیز کو ناپنے کے پیمانے. مثلا یہ واقعہ کب ہوا تھا، کچھ لوگ انہیں ڈیٹ یاد نہیں رکھتے کہ یہ 1900 فلاں میں ہوا تھا یا 2000 فلاں میں ہوا تھا. کچھ لوگ تاریخ یاد رکھتے ہیں، کچھ تاریخ یاد نہیں رکھتے، کسی واقعے کے ساتھ اس کو منسوب کر دیتے ہیں. یہ کام اس سال ہوا تھا جس سال یہ حادثہ ہوا تھا، جس سال زلزلہ آیا تھا اس دن، اس سال یہ پیدا ہوا تھا. عورتیں عموماً جو پیمانہ استعمال کرتی ہیں وہ اپنے بچوں کی ولادت، یعنی کوئی بھی واقعہ ہو، مثلا پاکستان کب بنا تھا، وہ کہتی ہیں جب میرا بڑا بیٹا پیدا ہوا تھا. فلاں حکومت کب بنی تھی، کہتی ہے وہ جب میری بیٹی پیٹ میں تھی اس وقت یہ حکومت تبدیل. یہ ان کا پیمانہ ہے حوادث کو جانچنے کے لیے. کہ یہ کب ہوا، یہ کیسے ہوا، ہے نا؟ ہر ایک نے ایک پیمانہ اپنا بنایا ہوا ہے ان اوقات کو، ان چیزوں کو ناپنے کے لیے. ہم نے بھی ذہن میں ذہنیت اپنی بنائی ہوئی ہے. ایمان یعنی ذہنیت، ایمان یعنی تصورات نا، ایمان یعنی مکتب، ایمان یعنی آئیڈیالوجی. کس سے قوموں کو تشخص کس سے ملتا ہے؟ قومیں وجود میں کیسے آتی ہیں؟ ریبر کس طرح سے ایک امت کی شکل اختیار کر لیتے ہیں؟ امت بناتا انہیں کون ہے؟ دوسرے لفظوں میں ذرا اس عنوان سے بات کروں تاکہ اپنے یہ عزیز جوان جو یہاں تشریف فرما ہیں ان کے لیے خصوصاً یہ نقطہ عرض کر رہا ہوں کہ توجہ کریں، مطالعہ کریں، غور کریں، ان کے غور کی خاطر یہ نقطہ عرض کر رہا ہوں. کس چیز سے، کس پیمانے پر کوئی قوم امت کہلانے کے قابل ہوتی ہے؟ عزیزان، آج ہم بعض سرزمینوں کے بڑے عاشق ہیں اور رات ٹپک رہی ہے سب کی، مومن و غیر مومن کی، کہ کسی طرح سے ہمیں وہاں کا ویزا مل جائے. میں نے کہا بھی تھا، کربلا جاتے ہیں، مشہد جاتے ہیں، کعبہ جاتے ہیں، وہاں بھی جا کر کہتے ہیں کہ خدایا امریکہ کا ویزا، اگر امریکہ کا نہیں ملتا، لندن کا نہیں ملتا، کم از کم آسٹریلیا کا مل جائے ضرور. وہ ایک پنجابی شاعر ہے نا، امام دین کے نام سے انہوں نے لکھتے ہیں پنجابی اردو مکس تنزیہ شاعری مزاحیہ، وہ ان کے ایک شعر میں ہے نا اس طرح کا مضمون کہ جنت کی سیٹیں ساری پر ہو گئی ہیں، تو اب آپ تیزی سے جہنم میں چلے جاؤ کہ کہیں وہ بھی نہ بھر جائے، باہر نہ رہ جاؤ تم. اگر ہم ترقی نہیں کر سکتے تو کسی جہنم کا ہی ویزا مل جائے. کعبہ میں جا کر یہ دعائیں مانگنا، کربلا میں جا کر یہ دعائیں مانگنا اور نظر و نیاز کرنا. کس کی نظر و نیاز کرنا؟ معصومین، مقدس ہستیوں کی نظر و نیاز کرنا کہ اے مقدس ہستیوں، آپ کوشش کرو کہ میں کسی طرح نامقدس جگہ پر چلا جاؤں. عجب نظر و نیاز کرتے عزیزان. کس طرح ایک قوم متمدن بنتی ہے؟ کس طرح ایک قوم مہذب کہلاتی ہے؟ کون سی بنیادی چیز ہے؟ یعنی سویلائزڈ اور ان سویلائزڈ سوسائٹی میں بنیادی فرق کیا ہے؟ کس کو متمدن معاشرہ کہیں، کس کو غیر متمدن معاشرہ کہیں؟ کیا پیمانہ ہے کہ وہ تو نہیں جس طرح میں نے کہا خواتین کا پیمانہ کہ ہر حادثے کو اپنی ولادت، بچوں کی ولادت سے جوڑ دیتی ہیں کہ یہ فلاں واقعہ اس وقت پیدا ہوا. ہم بھی یہ نہ کہیں کہ جس کی چمڑی گوری ہے وہ متمدن ہے. آج متمدن دنیا میں گوری چمڑی والوں کے ملک میں کالی چمڑی والا حکمران بن گیا ہے، تو کیا کالی چمڑی کو آپ سمجھتے غیر متمدن ہے؟ جس ملک کو ہم متمدن ترین ملک کہتے ہیں اس کا سربراہ کالی چمڑی والا بن گیا. تمدن کس چیز کا نام ہے؟ تہذیب کس چیز کا نام ہے؟ تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے متمدن معاشرہ کون سا ہے، غیر متمدن معاشرہ کون سا ہے. وہ زمانہ بعثت سے پہلے کا زمانہ غیر متمدن زمانہ تھا، جاہلیت یعنی غیر متمدن زمانہ، جس میں مدنیت نہیں تھی، کسی بھی انسانی زندگی کے شعبے میں مدنیت نہیں تھی. اس کے اندر مدنیت آئی، تمدن آیا اور اعلی ترین تمدن آیا. اس کے علاوہ بھی تمدن تھے، موجود ہیں، ابھی بھی موجود ہیں، لیکن اسلامی تمدن اس سرزمین پر آیا جہاں پر پہلے تمدن نام کی کوئی چیز نہیں تھی. کیا کیا رسول اللہ نے؟ کس چیز سے تمدن وجود میں آیا؟ اور آج متمدن دنیا کے پاس جو کچھ ہے یہ آیا تمدن کا معیار ہے. قبائلی زندگی، جاہلیت کی زندگی، عصبیت کی زندگی، پست و گٹیا زندگی اور متمدن زندگی میں کیا فرق ہے؟ ایک فرق ہے، وہ معاشرہ جس کے پاس، وہ انسان، وہ مجموعہ انسانوں کا جس کے پاس مکتب موجود ہو، جس کے پاس آئیڈیالوجی موجود ہو، اور وہ بھی الہی و انسانی، نہ خود ساختہ و من گھڑت، الہی و انسانی و ایمانی مکتب و آئیڈیالوجی موجود ہو، اس معاشرے کو حق بنتا ہے اپنے آپ کو متمدن معاشرہ کہے. لیکن جس قوم کے پاس، جس ملک کے پاس، جس جمعیت ہو، جس افراد کے پاس، مجموعے کے پاس مکتب نہ ہو، آئیڈیالوجی نہ ہو اور سب کچھ اس کے پاس موجود ہو، اسے متمدن معاشرہ نہیں کہتے. مدنیت مکتب کے ذریعے سے آتی ہے. مکتب سے مراد بھی وہ پرائمری سکول نہیں ہے جس میں پرانے زمانے میں بچے پڑھا کرتے تھے، آج کل سکول کہتے ہیں، اس وقت مکتب کہتے تھے. بزرگ ہمارے کہتے ہیں ہم مکتب میں پڑھے تھے. مکتب سکول کو نہیں، مکتب سے مراد آئیڈیالوجی. آئیڈیالوجی یعنی ایک ایسا فکری نظام، عملی نظام، جس میں جامع نظام انسان کی شرف کے لیے، سعادت کے لیے، انسان کی نجات کے لیے، انسان کی زندگی و موت دونوں کے لیے، انسان کی معیشت و معاد دونوں کے لیے، انسان کے جسم اور روح دونوں کے لیے، انسان کی ذات اور خاندان دونوں کے لیے، خاندان و معاشرہ سب کے لیے، ایک ایسا مدون مربوط نظام جس کے سائے میں انسان شرف انسانیت و مقام انسانیت پا سکے، اس کو مکتب کہتے ہیں. عربی اور فارسی میں اس کو، یہ اصطلاح ہے، لغوی معنی نہیں، اصطلاحی معنی ہے، اس کو مکتب کہیں گے ہم. اسی کا متبادل لفظ آئیڈیالوجی استعمال ہوتا ہے. اگر آئیڈیالوجی کے اور بھی معنی آپ کے ذہن میں ہیں تو آپ اس گفتگو میں یہی مراد لیں جو میں عرض کر رہا ہوں. یعنی ایک جامع منظم نظام، نظام زندگی جو انسان کے شایع نشان ہو، جو انسان کے تمام پہلوؤں کی طرف نظر رکھتا ہو اور تمام پہلوؤں کے لیے اس کے پاس سسٹم موجود ہو، اس کے پاس نظام موجود ہو، اس کے پاس اس کے لیے لائحہ موجود ہو، وہ مکتب ہے. اگر انسان کے پاس مکتب نہ ہو اور اونٹوں کی جگہ گاڑیاں آ جائیں، یہ انسان کبھی بھی متمدن نہیں ہوتا. آج آپ جائیں عرب ملکوں کے اندر، بعض عرب ملکوں کے اندر، وہاں پر وہی شتر سوار اور خچر سوار آج شیورلیٹ پر بیٹھے ہوتے ہیں، آج وہ بڑی اعلیٰ گاڑیوں پر بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بلکہ ہیلی کاپٹروں پر بیٹھے ہوتے ہیں. تو کیا ان دنیا، اس دنیا کے اندر شتر چھوڑ کر گاڑی پر بیٹھ جانے سے آئے تمدن آ جاتا ہے؟ جب ان کے پاس مکتب نہ ہو، جب ان کے پاس آئیڈیالوجی نہ ہو، جب ان کے پاس اپنا نظام نہ ہو جس کی وجہ سے وہ متمدن کہلا سکیں، اس ٹیکنالوجی کے بنائے ہوئے ابزار و وسائل کو استعمال کرنے سے اور مارکیٹ بنا لینے سے انسان متمدن نہیں ہو جاتا. اور وہ مکتب اور وہ آئیڈیالوجی انسان کو امت بناتی ہے اور معاشرہ تشکیل دیتی ہے جس آئیڈیالوجی کی روح ایمان ہو، خدا کی ذات ہو، اللہ کی ذات کی جانب سے ہو، وہ در حقیقت انسان کو متمدن کرتی ہے. رسول اللہ نے کیسے متمدن کیا؟ توجہ فرمائیں، اس سے آپ کو کربلا کا فلسفہ بھی سمجھ میں آ جائے گا اور اس سے آج کا المیہ بھی سمجھ میں آ جائے گا، سید الشہداء کا درد بھی سمجھ میں آ جائے گا اور آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ المیہ بھی سمجھ میں آ جائے گا. رسول اللہ نے صفر سے اس غیر متمدن معاشرے کو، جو حیوانیت کی حد تک پست تھا، اس کے اندر جتنے موانے تھے سب ختم کیے، ان کو عروج دیا. کس طریقے سے عروج دیا؟ نہ صرف واعظ و نصیحت کرتے رہے، نہ صرف ان سے انفرادی کام کرتے رہے، بلکہ پورا مکتب خدا سے لیا اور انہیں تعلیم دیا، اور نہ صرف تعلیم دیا بلکہ اس مکتب پر ان سے عمل بھی کروایا، قبائلیت ختم کر کے ان کے درمیان اخوت برقرار کی، عصبیت ختم کر کے ان کے اندر محبت بھری، ان کے اندر نسب و خاندان و قبائلی حس ختم کر کے انسانیت کا درد ان کے اندر بھرا، اور ان سے مورتیاں چھڑوا کر انہیں خدا کی طرف متوجہ کیا، ان لوگوں سے شہوت رانیاں چھڑا کر انہیں اعلیٰ قدروں سے آشنا کیا. یہی لوگ جو کبھی کیڑے مکوڑوں اور حشرات پہ جنگیں لڑتے تھے، آج یہ دین خدا کے لیے جنگیں لڑ رہے ہیں، اور انسانیت کی ہدایت کا عزم ان کے دلوں میں بھر دیا. یہی جو کبھی دوسروں کا قتل عام کرتے تھے آج دوسروں کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو نثار کر رہے ہیں, فدا کر رہے ہیں. توجہ کریں, رسول اللہ نے کیا کیا, شہوت رانوں کی دنیا کو کیا بنا دیا, دہشت گردوں کی دنیا کو کیا بنا دیا. اور یہ کام آسانی سے نہیں ہوا, زحمتوں سے ہوا, مشکلوں سے ہوا, اور ساتھ خطر بھی بتا دیا کہ کچھ لوگ تمہاری کمین میں بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ اہل کتاب, کچھ مشرکین, کچھ دوسرے تمہاری کمینگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کیا چاہتے ہیں, لو یردونکم عن دینکم, وہ چاہتے ہیں تمہارے ایمان, تمہارے دین اور تمہارے مکتب سے تمہیں دور کر دیں اور تمہیں لوٹا دیں اسی جاہلیت کے زمانے کے اندر, اسی طرف تمہیں لوٹا دیں. یزید نے جو سب سے ناروا ترین کام کیا جس کی وجہ سے سید الشہداء نے قیام کیا اور یزید کی اس حرکت کو روکا, جو اس وقت کسی کے ذہن میں نہیں آئی, نہ کوئی سمجھنے کے قابل تھا. عزیزان, کچھ چیزیں آتی ہیں جو سب کو سمجھ میں آ جاتی ہیں, معلوم ہو جاتی ہیں, لیکن کچھ مسائل کے لیے خدا نے جن کو راہبر بنایا ہے وہی درد کر سکتے ہیں. روایت میں ہے کہ راہبر و امام امت کا دل ہوتا ہے, امت کا مغز ہوتا ہے, امت کا دماغ ہوتا ہے. اگر راہبر نہ ہو امت ان مسائل کو درک نہیں کر سکتی جن کو راہبر درک کرتا ہے. اس وقت سب حج میں لگے ہوئے, روزوں میں لگے ہوئے, عبادتوں میں لگے ہوئے, مدینہ میں اپنے کام میں, کوفہ اپنے کام میں, بصرہ اپنے کام میں, مصر اپنے کام میں, ہر ایک کسی کوئی بزنس میں لگا ہوا ہے, کوئی عبادت میں لگا ہوا ہے, کوئی دین میں لگا ہوا ہے, کوئی کس میں لگا ہوا ہے, لیکن کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یزید کر کیا رہا. اب زیادہ سے زیادہ یہ سوچتے تھے یزید شراب پیتا ہے. آج مسلمانوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی, شراب میں قباحت ہی کیا, پیتا ہے تو پیتا ہے. آج ہر مسلمان حکمران شراب پیتا ہے, بلکہ کفار کے جام ٹکرا ٹکرا کے پیتا ہے, اور اخباروں میں بھی چھپتے ہیں ان کے بیان, اور پھر دوبارہ آ کر اسلامی جمہوریہ پاکستان کا سربراہ بھی بن جاتے ہیں. اب یہ سارے کام کرتے ہیں, شراب پیتا ہے. صرف شراب پینا اتنی قباحت تھی یزید کے اندر کہ سید الشہداء نے اس کی شراب نوشی کے خلاف اتنا قیام کیا. البتہ شراب نوشی جرم ہے, گناہ ہے, نشہ جرم ہے, گناہ ہے, لیکن اس گناہ کے خلاف شراب نوشی ایک انفرادی گناہ ہے, ایک انڈیویجول گناہ ہے. اس انفرادی گناہ کے خلاف اتنا قیام کیا جائے کہ اپنا سارا خاندان جا کر کٹوا دیا جائے, اپنی ناموس کو اسیر کروا دیا جائے, اس ایک گناہ کے خلاف. آیا اس گناہ کی اتنی اہمیت تھی؟ نہ, یزید اس سے بڑا گناہ کر رہا تھا. یہ چھوٹے گناہ تھے یزید کے. یزید جو گناہ کر رہا تھا, جو جرم انجام دے رہا تھا, وہ کیا تھا؟ امت مسلمہ کا اسلامی تشخص ختم کر کے اس کی جگہ پر عصر جاہلیت کی اقدار کو زندہ کر رہا تھا. یعنی رسول اللہ کی ساری محنت پہ پانی پھیرنا چاہتا تھا. اس سے پہلے بگاڑ بہت سارے پیدا ہوئے, میں پہلے بھی اشارہ کیا, یزید سے پہلے جو حکومتیں تھیں ان کے اندر بہت سارے بگاڑ پیدا ہوئے, ان کے اندر ملا پیدا ہوئے, مترفین پیدا ہوئے, عیاش پیدا ہوئے, بیت المال لوٹنے والے پیدا ہوئے, غاصب پیدا ہوئے, چور پیدا ہوئے, یہ سب تھے. لیکن ان کے خلاف کربلا جیسے قیام کی ضرورت نہیں تھی, امر بالمعروف سادہ کافی تھا. اگر گناہ ہو رہے تھے تو اصل ڈانچہ پھر بھی باقی تھا, لیکن یزید نے آ کر اعلانیہ طور پر کھل مکھلا تشخص اسلامی, تشخص دینی اس امت کا چھیننے کی کوشش کی. آ کر صاف طور پر اس نے کہا کہ لعبت, معاذ اللہ, لعبت بنو ہاشم و فلا وحی جاء ولا ملک نزل, کہ یہ بنو ہاشم کا ڈھونگ ہے, یہ بنو ہاشم نے ڈھونگ رچایا, کوئی فرشتہ نہیں آیا, کوئی وحی نہیں آئی, کوئی دین نہیں اترا, کوئی آسمانی کتاب نہیں آئی, یہ بنو ہاشم نے دنیا پر قبضہ کرنے کے لیے یہ سب کچھ وسائل بنا لیے ہیں. کیا کہنا چاہ رہا تھا؟ کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ رسول اللہ نے جو آپ, اور اس کے علاوہ بھی اس نے بہت کہا, رسول اللہ نے جو آپ کو ایک بندن میں باندھ دیا, آپ کا نام مسلم رکھ دیا, آپ کا نام امت مسلمہ قرار دیا, یہ عنوان اپنے آپ سے اتارو اور دوبارہ قریشی و اموی و ہاشمی و غیر ہاشمی بن جاؤ. یعنی جو پہلے تھے تم اسلام سے پہلے دوبارہ اسی طرف لوٹ کر چلے جاؤ, ورنہ یہ دین نے جو تمہیں عنوان دیا ہے یہ کوئی عنوان نہیں ہے, کوئی عنوان نہیں. اس کے علاوہ بھی یزید نے ایسے اقدامات بہت سارے کیے جس سے وہ یہ تاثر دیتا تھا. ایک کہنا اس کا یہ تھا کہ جب آزان میں سنتا تھا وہ, اور اس کے باپ کے سے بھی یہ منقول ہے کہ وہ بھی ایسا رد عمل دکھاتا تھا, جب آزان ہوتی تھی اور اس آزان میں وہ سنتا تھا محمد رسول اللہ تو وہاں پر اس کو افسوس ہوتا تھا. اس نام پر اس کو افسوس ہوتا تھا, اور جب آ کر لوگ کہتے تھے ایک جنگ میں, مثلا جنگ کامیابی سے اس نے جیتی, اور اس جنگ کے بعد آ کر لوگ مبارک دیتے تھے کہ تم نے یہ جنگ جیت لی, حتی کربلا کے بعد بعض نے آ کر یزید کو مبارک دی کہ تم نے یہ جنگ جیت لی, اس نے احساس نہیں کیا, کہا کہ نہ ابھی میں نے یہ جنگ نہیں جیتی. کیوں نہیں جیتی؟ کہا اس وجہ سے کہ ابھی بھی آزان میں محمد کا نام آتا ہے, ابو سفیان کا نام نہیں آتا. کیا چاہتا تھا؟ کہ دوبارہ اسی طرح سے قبائلیت, قبائلی سردار, قبائلی وڈیرے, قبیلہ قبیلہ ہو کر زندگی بسر کرے, ان قبائلی سرداروں کے نام زندہ کرو, احیاء کرو جن کو رسول اللہ نے ختم کیا تھا. یہ وہ چیز تھی جو سب سے بڑا گناہ تھا. یزید لیبرل تھا, میں پہلے بھی بارہا عرض کر چکا ہوں کہ یزید پہلا لیبرل, مسلمانوں کے اندر پہلا لیبرل یزید پیدا ہوا جس نے آ کر کوئی حد دینی قبول نہیں کی, سب حدود کا انکار کیا. آج بھی بعض کہتے ہیں یزید کو کہتے ہیں اچھا آدمی ہے. ابھی ایک عزیز بتا رہے تھے کہ وہ جو نام نہاد سکالر بنے ہوئے, مبلغ دین کے بنے ہوئے, جو خود کنفیوز لوگ ہیں. میں نے یہی کہا نا کہ آپ بعضوں کے ذہن میں کنفیوژن ہے, نہ دین سمجھ میں آیا نہ دنیا سمجھ میں آئی, لیکن پیسہ ہے, پیسے کی مدد سے یہ کنفیوژن دنیا کے اندر پھیلا رہے ہیں, منتقل کر رہے ہیں سننے والوں کے ذہن کے اندر. کہ یزید اچھا آدمی تھا, تاریخ نے اس کو غلط کر کے بیان کیا ہے. وہ اچھا آدمی تھا ان کے لیے, وہی جو آج وہی کام کر رہے ہیں جو یزید نے کیا. یزید نے امت مسلمہ کا اسلامی تشخص اور اسلامی شناخت چھیننے کی کوشش کی. سید الشہداء نے جو میراث بچائی, جو رسول اللہ کی میراث تھی, رسول اللہ کی میراث امت مسلمہ تھی, اس کے تشخص کو بچایا. اگرچہ اس وقت امت کے راستوں پر نہیں چل رہی تھی, رسول اللہ کے راستے پہ چھوڑ دیا تھا اس نے, لیکن کم از کم یہ عنوان اس کے اوپر باقی تھا. وہی کردار آج ایک اور طبقہ کر رہا ہے, نام نہاد روشن فکر. نام بہت اچھا اپنے لیے انتخاب کیا, روشن فکر, یعنی روشن سوچ رکھنے والے, روشن افکار رکھنے والے, روشن ذہن رکھنے والے, تنگ نظری کے مقابلے میں. کچھ لوگ ہیں جو تنگ نظر ہیں, جن کی سوچ اتنی روشن نہیں ہے. ہے ایسے لوگ کہ یہ بھی غلط راستہ, منفی راستہ ہے. دین کو بہت زیادہ نقصان تنگ نظری نے پہنچایا ہے, سیاہ ظلمانی ذہنوں نے پہنچایا ہے, جن کے ذہنوں کے اندر وسعت ہے ہی نہیں, شر صدر ہے ہی نہیں, اپنے علاوہ انہیں کوئی مسلمان نظر نہیں آتا, اور اسلام کی طرف بھی جب دیکھتے ہیں تو دو چار مسئلوں کے علاوہ انہیں کوئی اسلام نظر نہیں آتا. ان کا اسلام سمٹ کے آ جاتا ہے, یا ایک ایک رسم میں چند رسوم یہی سارا مذہب ہے, یا چند عبادتیں یہی سارا مذہب ہے, یا چند ایک اعمال یہی سارا مذہب ہے ان کا. یہ تنگ نظری کا نتیجہ, جمود کا نتیجہ. اس تنگ نظری کے مقابلے میں آ کر انہوں نے روشن فکری کا ایک دروازہ کھولا کہ امت کے سامنے, امت کو اس تنگ نظری سے نجات دیں. تنگ نظری سے نجات دے کر, جس کو آپ کہتے ہیں کہ از چالے بچا افتاد, چالا گڑے کو کہتے ہیں, یہاں کی فارسی میں بھی کہتے ہیں یا نہیں کہتے, چالا ہی کہتے ہیں نا, گڑا کھڈا, چاکوئیں کو کہتے ہیں, چاکواں ہے, چالا گڑا کھڈا جو روڈ میں ہوتا ہے. اگر کوئی آدمی کھڈے میں گرا ہوا ہو اور کھڈے سے نکل کر کنویں میں جا گرے, کھڈا چھوٹی گہرائی کو کہتے ہیں نا, چھوٹی گہرائی سے اپنے آپ کو نکالے بعض ہوتے ہیں نا پہلوان جمپ لگاتے ہیں کھڈے سے نکلنے کے لیے جمپ مارا اور جمپ مار کے کنویں میں جا گرا. اب خوش ہے کہ میں کھڈے سے باہر آ گیا ہوں. گھر رابطہ کرتا ہے کہ کھڈے سے باہر آ گیا ہوں اگرچہ ابھی کنویں میں موجود ہوں. یہ کام کیا انہوں نے. تنگ نظری کھڈا ہے, چالا ہے, تعصب چالا ہے. وہ جو کچھ تحجر جس کو امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے فرمایا تحجر متحجرین کہ اس طبقے سے باس کریں گے ہم بعد میں امت کے زوال میں, اس تنگ نظر اور متحجر طبقے کا بھی بڑا کردار ہے, امت کو پسماندہ رکھنے میں ان کا بڑا کردار ہے. لیکن اس کھڈے سے نکالنے کے لیے روشن فکروں نے کنواں کھودا امت کے لیے. میں اس لیے تحجر کو کہہ رہا ہوں کھڈا, اور اس روشن فکری نام نہاد روشن فکری. روشن فکری دو طرح کی ہے, مثبت بھی ہے اور منفی بھی ہے. اگر گنجائش ہوئی فرصت ہوئی میں اشارہ کروں گا, نمونے بھی پیش کروں گا مثبت اور منفی دونوں کے. انہوں نے امت کو کھڈے سے نکالنا چاہا, تنگ نظری سے نکالنا چاہا اور نکال کر کنویں میں پھینک دیا. کیوں؟ اس لیے کہ تنگ نظری میں اگرچہ تنگ نظری ہے, محدودیت ہے, تعصب ہے, سب کچھ ہے, لیکن ایک محدود سطح کا ایمان ہے برا کر اس کے اندر. لیکن انہوں نے جو کنواں کھودا اور تنگ نظری سے نکال کر جو ڈاکہ ڈالا امت کے اوپر, وہ یہ کہ یہ امت سرے سے عنوان امت اسلامی کھو بیٹھے. ایمان ان کا ان سے سلب کر لیا انہوں نے. اور کتنی امتیں آج ان کی وجہ سے ذلت و زبونی کا شکار ہیں, ان نام نہاد روشن فکروں کے ہاتھوں, انٹلیکچوئلز کے ہاتھوں. بر صغیر میں میں نے کہا اس مکتب کا امام سر سید احمد خان ہے. بر صغیر میں باقی عرب ملکوں میں بھی ہیں, ایران میں بھی ہیں, دوسری دنیا میں بھی کم و بیش ایسے موجود ہیں, لیکن پیچھے ہیں سب. روشن فکری کی اس لہر میں اور اس تحریک میں باقی سب بعد میں پیدا ہوئے. سب سے پہلے جس شخص نے یہ علم اٹھایا مسلمان دنیا کے اندر, یعنی اس آخری صدی کی بات کر رہا ہوں, ہمارے اپنے معاصر زمانے کی بات کر رہا ہوں, ورنہ تاریخ میں ایسے بہت سارے زمانے گزرے ہیں جہاں اس قسم کے لوگ رہے ہیں جنہوں نے امت کو اسلامی تشخص چھیننے کی کوشش کی. برصغیر میں سر سید ہیں, 1817 میں ان کی پیدائش ہے, 1817 میں غالباً اگر اشتباہ نہ کر رہا ہوں, 1817 میں غالباً پیدا ہوئے اور 1898 میں فوت ہو گئے. تصویر آپ نے دیکھی ہوئی ہے دینی حلیا, ماشاءاللہ داڑھی ان کی بتاتی ہے کہ ایماندار بھی تھے, مسلمان بھی تھے اور اس چیز پر ایمان تھا ان کا. لیکن عملاً یہ شخص, ایک سفر اس نے کیا برطانیہ کا, البتہ بہت سارے کارنامے ہیں, ان کی شخصیت زیر باس نہیں ہے, یہ ذہن میں رہے. سر سید کی شخصیت ذہن میں زیر باس نہیں ہے. شخصیت, سر سید کا راستہ, سر سید کا تفکر, سر سید کا عمل زیر باس ہے, نہ شخصیت زیر باس ہے. شخصی لحاظ سے بہت اچھے انسان ہوں گے اور ہیں, لیکن راہ جو سر سید نے بڑے صغیر کے اندر امت مسلمہ کے لیے کھولا, وہ راستہ آج تک امت کی تباہی کا باعث بن رہا ہے. اور بڑے اچھے عنوان سے, یہ وہ راہ ہے جو آج بہت سارے اس کے پیچھے ناخواستہ چل رہے ہیں, آج بھی اسی کے پیچھے چل رہے ہیں. بہت سارے علماء عزیزان آج بیت المال سے, خمس کے پیسے سے سر سید کا راستہ طے ہو رہا ہے کہ یہ امت کی نجات کا راستہ ہے, اور اپنے آپ کو درد مند بھی کہتے ہیں. میں اس میں شک نہیں کرتا کہ سر سید احمد خان مخلص ہوں گے, درد مند ہوں گے, اور نیت پاک کے ذریعے سے مسلمانوں کی موجودہ حالت دیکھ کر اس زمانے میں جو انگریزوں کی غلامی میں تھے یا ہندوؤں کے ساتھ, وہاں سے نجات دینا چاہتے تھے. لیکن نجات دینے کے لیے اخلاص کے ساتھ جو راستہ سوچا, وہ راستہ درست نہیں تھا. اس راستے نے قوم کو غلط جگہ پر ڈال دیا, غلط نیچ پہ ڈال دیا. وہ راستہ
اسلامی تشخص کو چھیننے کا راستہ تھا. وہ راستہ وہی تھا جس کے خلاف سید الشہداء نے قیام کیا. وہ راستہ یہی تھا کہ دینی تشخص اس امت کا ختم نہ ہو. رسول اللہ نے صفر سے اس جاہلیت کے معاشرے کو نکال کر خیر امت بنائی جو چیز, وہ ایمان, مکتب, ایڈیالوجی اور اس کا اسلام تھا. اور یہ عنوان امت کو امت بنا سکتا ہے, قبائل کو امت بنا سکتا ہے, متعصبوں کو امت بنا سکتا ہے, گورے اور کالے کو ایک کر سکتا ہے, مختلف نسلوں کو ایک کر سکتا ہے. دنیا میں کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو ملی جلی رنگت کو ایک کر سکے, کالے اور گورے کو ایک کر سکے. ممکن نہیں ہے سوائے مکتب کے. ممکن نہیں ہے جو قبائل اور ذاتوں کو ایک کر سکے, تشخص مٹا سکے, رنگ بھو کا تمیز مٹا سکے ان کے اندر. یہ صرف مکتب کے اندر ایسی خصوصیت موجود تھی. انہوں نے آ کر یہاں یہ راستہ کھولا کہ امت کو اس نہج پہ جانے کی ضرورت ہے, اس طرف جانے کی ضرورت ہے. کھولا وہ راستہ, پھر اس کی تلقین بھی کی, اور اس راستے کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک سفر کیا انہوں نے انگلستان کا. وہاں انہوں نے دو میگزین پڑھے, اسپیکٹیٹر یا اس طرح کے نام سے میگزین, میرے ذہن میں بھی نام نہیں رہا اس کا. دو میگزین ان کے زیر مطالعہ آئے, ان کے اندر کچھ باتیں معاشرتی اصلاح کی لکھی ہوئی تھی. توجہ فرمائے کہاں سے یہ بات شروع ہو گئی ہے. ایک میگزین کے اندر برطانیہ میں یہ دو میگزین تھے جن کا انہوں نے خود بھی نام بھی لکھا ہے. ان کے اندر انہوں نے کچھ مضامین پڑھے معاشرتی اصلاح کے, ریفارمزم کے, کہ کس طرح معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے. ان مضامین سے پڑھ کر انہوں نے وہی فیصلہ کر لیا کہ جو کچھ اس میگزین کے اندر لکھا ہوا ہے میں نے یہی راستہ اپنی قوم میں جا کر کھولنا ہے. کہتے ہیں روسی زار انقلاب روس سے پہلے دوسرا ایسا یورپ کا ترقی یافتہ تھا, روس اتنا ترقی یافتہ نہیں تھا. بعض علاقے یورپ کے ترقی کر چکے تھے لیکن روس ابھی پیچھے تھا ان سے. اس نے ایک سفر کیا یورپ کا اپنی بڑی کابینہ کے ساتھ, جس طرح پاکستانی کابینہ عموماً جاتی ہے کہ ساری پی آئی اے جتنے جہاز ہوتے ہیں وہ پاکستانی وفد منتقل کرنے میں مشغول ہو جاتے ہیں. وہ اس طرح کا ایک بڑی کابینہ لے کر, اپنی وفد لے کر یورپ گیا مطالعے کے لیے, یہ سوچنے کے لیے کہ ان کی ترقی کا راز کس نے ہے. ہر ایک کو اس نے مطالعہ میں لگا دیا, اپنے وزیروں کو, مشیروں کو, سب کو, کہ آپ دیکھو یہ کیوں ترقی کرتے ہیں اتنے, اس علاقے کے لوگ یعنی مغربی یورپ کے لوگ مشرقیوں سے کیوں آگے ہیں. سب نے مطالعہ شروع کیا اور واپس جب روس آ گئے تو پھر میٹنگ ہوئی کہ بتاؤ راز سمجھ میں آیا یا نہیں آیا. بار کیا فارق نے اپنے اپنے ڈائری کھول کے پڑھنا شروع کیا. کسی نے کہا انہوں نے زراعت میں زیادہ کام کیا, کسی نے کہا انہوں نے نہریں زیادہ بنائی ہیں, کسی نے کہا انڈسٹری میں زیادہ کام کیا, کسی نے کچھ کیا, کسی نے کچھ. زار کو کوئی چیز پسند نہیں ہے, کہا یہ نہیں ہے ان کی ترقی کا راز. کہا ان کی ترقی کا راز یہ ہے, روس ٹھنڈا علاقہ ہے خصوصاً یہ سائبیری کا علاقہ جو, اور پرانے روسیوں کی تصویریں آپ دیکھیں بڑی بڑی داڑیاں ہیں ان کی سب کی, ٹھنڈے علاقے میں موسمی داڑیاں, ان کو موسمی داڑیاں کہتے ہیں, مذہبی داڑیاں نہیں ہوتی, یہ موسمی داڑیاں تھیں. سردی کے علاقے میں وہ بال بلا کر بچاتے ہیں انسان کو. روسیوں کی داڑیاں تھیں, یہ جس یورپ کی سیر کر گئے تھے وہاں کسی کی داڑھی نہیں تھی, مونچھیں تھیں ایک دو کی لیکن باقیوں کی داڑیاں نہیں تھیں. زار نے کہا کہ مجھے ترقی کا راز سمجھ میں آ گیا ہے, وہ اس وجہ سے ہم سے آگے ہیں کہ ان کی داڑیاں نہیں, یہ شیو کراتے ہیں اس وجہ سے ترقی کی انہوں نے. لہذا اسی دن سے نوٹیفیکیشن جاری ہوا کہ روس کے اندر داڑھی رکھنا ممنوع. سردیوں کا بھی موسم تھا, وہ داڑیاں منڈوا دی, سب کو نزلہ ہو گیا. توجہ فرمائیں, یہ ایسی حماقتیں ہوتی ہیں, یہ بظاہر لطیفے نظر آتے ہیں لیکن یہی لطیفے امت مسلمہ کے مصائب بنے ہوئے ہیں, یہی درد بنے ہوئے ہیں, یہی لطیفے. یہ گئے وہاں پر یہ صاحب ایک میگزین پڑھا, اس میگزین کے اندر اصلاح معاشرہ کی ایک مضمون لکھا ہوا تھا, یہ اس مضمون سے متاثر ہو کر آ کر فوراً ایک نہضت شروع کر دی. البتہ اس نہضت سے پہلے بھی ان کے کارنامے تھے جو ان کے کام کو تھوڑا مشکوک بناتے ہیں. وہ یہ کہ 1857 کی جنگ میں انہوں نے کئی انگریزوں کی جان انہوں نے بچائی تھی جو بالکل پھنس گئے تھے, معاشرے میں آ چکے تھے, اور اگر یہ نہ ان کو بچاتے تو وہ سارے وہاں پر وہ قاتل تھے, وہ سارے ہندوستانی قوم کے, یا مسلمان تھے یا ہندو, ظاہر مسلمانوں کے ہاتھوں سے انہوں نے نجات دلوائی ان کو. اس طرح کے کارنامے ان کے بہت سارے موجود تھے. پھر اس کے بعد ان کا سلسلہ باقاعدہ جڑ گیا, اور اس کے بعد انہوں نے ایسا مکتب کھولا, تعلیم دینا شروع کی کہ ہم آئے اپنی قوم کو مغربی طرز پر, مسلمانوں کو مغربی طرز پر تعلیم دیں, مغربی طرز پر تربیت کریں, ان کی زبان بھی مغرب کی, میل جول مغرب کا, ثقافت مغرب کی, سوچ مغرب کی, تعلقات مغربی ہو, بود و بات ساری مغربی ہونا چاہیے. اس کے بعد انہوں نے عیب کر لیا, نظر کر لی, اور ساری عمر موت تک مشغول رہے. تعلیم کا انتظام کیا انہوں نے, لیکن اس تعلیم کی روح مغربی ہو, مغربی تعلیم کے ذریعے سے. یہ پہلا راستہ تھا جو کھلا, پھر اس کے بعد دوسرے لوگ آئے, انہوں نے جاری رکھا اور آج تک جاری ہے, اور ابھی بھی بعض لوگ اسی راستے کو طے کر رہے ہیں کہ مغرب نوازی, مغرب پرستی, امت مسلمہ کا تشخص, اسلامی تشخص جب تک ختم نہیں ہوتا. عزیزان, آپ کے ملک میں, اور افسوس کے ساتھ شیعہ عنوان کے ساتھ بعض شخصیات خوش جمع کرتی ہیں, رسید بھی کاٹ کے دیتے ہیں, مجلس بھی پڑھتے ہیں, مجلس حسین بھی پڑھتے ہیں, اور ساتھ تعلیم مغرب نوازی بھی دیتے ہیں کہ یہ بناؤ, اکیڈمیاں بناؤ, اسکول بناؤ, فلاں بناؤ. اب اس سے یہ نتیجہ نہ لینا کہ میں مخالف ہوں ان چیزوں کا, اس لیے کہ خود مکتب کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں. یوں نہیں کہ مغرب ہمیں کہے گا تعلیم حاصل کرو تو ہم تعلیم حاصل کریں گے, اگر مغرب نے کہنا چھوڑ دیا تو ہم سارے اپنی ڈگریاں پھاڑ دیں گے, یا آئندہ کوئی ہم اپنی تعلیم کا اہتمام نہیں کریں گے. مکتب کے اندر باقاعدہ تعلیم کا شعبہ, تعلیم کا سسٹم, تعلیم کا نظام باقاعدہ موجود ہے. امت مسلمہ کو کسی سے قرض یا مستعار لینے کی ضرورت نہیں ہے, نہ وہ تنگ نظری اسلام ہے اور نہ یہ مغرب نوازی اسلام ہے. یہ نہ ہو کہ آپ اس سے نکلے, چالے سے نکلے تو کنویں میں, کنویں سے نکلے تو چالے میں. نہ اگر میں کہہ رہا ہوں کہ مغرب نوازی غلط ہے تو فوراً نہ کہے کہ پس تنگ نظری, پس طالبانزم. نہ, اسلام اسلام قرآنی, قرآن قرآن بیچ میں غائب ہے, یا چالا ہے یا چال, یا کنواں ہے یا کھڈا, بیچ میں نہیں نظر آتا کہ ایک راستہ ایسا بھی ہے جو نہ کنواں ہے نہ کھڈا ہے, وہ نجات کا راستہ ہے اور وہ قرآن ہے, وہ مکتب ہے, وہ اسلام ہے, وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا. میری دعوت تنگ نظری کی طرف نہیں ہے, نہ تعلیمی اسکول بند کرنے کی طرف ہے, نہ یہ اکیڈمیاں ہو, یہ یونیورسٹیاں ہو, اعلیٰ تعلیم ہو, ٹیکنالوجی ہو, سائنس ہو, کون سی سائنس ہو, وہ سائنس جو مکتب ہمیں کہتا ہے. مگر آپ کے پاس اتنے بڑے بڑے مسلم سائنٹسٹ نہیں رہے, ان کو کس نے, مغرب نے کہا تھا ابن سینا کو تم سائنس پڑھو, مغرب نے ابن حیثم کو کہا تھا تم سائنس پڑھو, مغرب نے آل بیرونی کو کہا تھا تم سائنس پڑھو, مغرب نے آ کر خواجہ طوسی کو کہا تھا تم سائنس پڑھو. مغربی نہیں تھا, ان کو دین نے کہا تھا, ان کو اسلام نے کہا تھا, لیکن نہ وہ تنگ نظر اسلام, نہ وہ متحجر اسلام, نہ وہ اسلام جو فقط چند مسلوں کے اندر منحصر ہے, وہ اسلام کہ جس میں معیشت بھی اسلام ہے, جس میں عبادت بھی اسلام ہے, جس میں زندگی بھی اسلام ہے, جس میں گھر بنانا بھی اسلام ہے, جس میں بچوں کی تعلیم اور تربیت, یہ سب اسلام ہے. وہ دین خود کہتا ہے, مکتب خود کہتا ہے کہ آپ کے لیے, آپ کے اوپر یہ واجبات ہیں, یہ کرنے ہیں آپ کو, اور ہم سے قبر میں پوچھا جائے گا. یہ نہ سمجھو کہ یہ دو چار رٹے رٹائے سوال جو تلقین میں پڑے رہتے ہیں یہی قبر میں پوچھے جائیں گے. قبر میں پوچھا جائے گا, معاشرتی پسماندگی کا سوال پوچھا جائے گا کہ کیوں آپ کا معاشرہ پسماندہ ہے. اگر آپ کے بچے ان پڑھ ہیں, ان کا پوچھا جائے گا کیوں آپ کے بچے ان پڑھ ہیں. اگر ہماری وجہ سے کسی کو مالی یا کوئی مثلا نقصان پہنچا پسماندہ رہ گیا, ہم سے پوچھا جائے گا کہ آپ ذمہ دار ہو اس کے, ان سیاستدانوں سے پوچھا جائے گا, ان علماء سے پوچھا جائے گا, ان ذمہ داروں سے پوچھا جائے گا کہ آپ کا معاشرہ کیوں پسماندہ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے قوم کے بارے میں ہم سے کوئی سوال نہیں ہوگا. دراصل کے رسول اسلام فرماتے کلکم راعین و کلکم مسئول, تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے. ہر ایک سے سوال ہوگا, کیا سوال ہوگا, کہ جس معاشرے میں رہتے تھے اس میں کیوں فساد ہے, جس معاشرے میں رہتے تھے کیوں پسماندہ ہے, جس معاشرے میں رہتے تھے کیوں ناامن ہے, جس معاشرے میں رہتے تھے کیوں دہشت گردی تھی, جس معاشرے میں رہتے تھے کیوں اس طرح سے تھا, ان مشکلات میں مبتلا تھا, تم کیا کرتے رہے ہو وہاں پر. ہم سے صرف اپنی ذاتی زندگی نہیں پوچھی جائے گی, ہر شعبہ ہم سے پوچھا جائے گا. یہ دین ہے جو خود بتا رہا. لیکن مغرب نوازی, اس کا سب سے بڑا ضرر عزیزان تشخص اسلامی کا چھن جانا ہے. جو نمونہ آج ترکیہ ہے, ترکی بہترین قوم ہر لحاظ سے, استعداد کے لحاظ سے, تفکر کے لحاظ سے, جو دروازہ ہے یورپ اور ایشیا کے درمیان, اس قوم کا حال دیکھ لے, آج عبرت کا نمونہ بنی ہوئی ہے. یہی قوم جس نے پورے جہان اسلام پر سرداری کی ہے. توجہ کریں ترکی کی تاریخ پر, عثمانی خلافت اتنی لمبی مدت تک, یہ قوم جس نے قیادت کی ہے جہان اسلام کی, جس نے راہبری کی ہے جہان اسلام کی, جس نے یورپ کو بند دروازوں کے پیچھے روک کے رکھا, مسلمان ممالک کی طرف رخ نہیں کرنے دیا, یہی قوم آج کشکول اٹھائے ہوئے بھیک مانگ کے گدائی کا, یورپی یونین میں شمولیت کا بھیک مانگ رہی ہے. یہ قوم اپنا سب کچھ قربان کر کے, سب کچھ تباہ کر کے, اپنا کلچر تباہ کر کے, اپنا تشخص تباہ کر کے, اپنی میراث اور تاریخ سب کچھ نابود کر کے, اپنا دین و مذہب چھوڑ کر آج یورپی یونین کے ہاتھ میں کشکول لیے اور کاسا ایک گدائی لیے ہوئے ہیں. یہ مغرب نوازی کا انجام ہے. ایران اسی راستے پہ جا رہا تھا, اگر انقلاب نہ ہوتا, انقلاب اسلامی, ایران بھی اسی راستے پر جا رہا تھا. اس طبقے نے کتنا تباہ کیا, اور اسی وقت یعنی سر سید کے معاصر, البتہ کچھ عرصہ بعد سر سید کے آخری عمر کے دنوں میں اقبال بھی ایک شخصیت کے طور پر اسی برے صغیر میں موجود تھے. اقبال نے آ کر ایک اور کام شروع کیا, وہی سر سید کے بالکل برعکس. سر سید اسلامی تشخص ختم کر کے مغربی تشخص کی طرف امت کو لے جانا چاہ رہے تھے, مغرب نوازی کی طرف لے جا رہے تھے. اقبال نے آ کر کہا کہ مغرب میں میں پڑھ کے آیا ہوں. اس شخص نے ایک سفر کیا, ایک میگزین پڑھا, جس شخص نے وہاں پر ڈگری لی, جس شخص نے وہاں پی ایچ ڈی کی, جس شخص نے وہاں کے فلسفے کو پڑھا, جس شخص نے وہاں عمر بسر کی, اور جس شخص کو خود مغربی فیلسوف کے طور پر مانتا ہے, جس کو سکالر کے طور پر خود مغربی تسلیم کرتا ہے. ہمارے یہاں تو شاعر ہے نا, مغرب میں شاعر نہیں ہے بلکہ مغرب میں فیلسوف ہے, مغرب میں اقبال سکالر ہے, تھیوریسین ہے. وہ شخصیت جس کی عظمت کا اعتراف خود مغرب والے کرتے ہیں, اس نے آ کر اپنی امت کو کیا کہا کہ خبردار مغرب کا رخ نہیں کرنا, یہ تمہاری تباہی ہے. امت کو واپس اپنے تشخص کی طرف لوٹنا ہے, تشخص دینی اور تشخص اسلامی کی طرف. ان راہزنوں نے امت سے بہت کچھ لوٹا عزیزان, آج امت کو اس طرح سے اس دوراہے پر لا کر کھڑا کر دیا. آج ہماری نسل کدھر سوچ رہی ہے, کدھر جا رہی ہے, کس طرح رخ کر دیا ان کا. ایک بے شناخت و بے احساس قوم کے طور پر, جس کو اپنے آپ سے گن آ رہی ہے, جو اپنے ہونے پر بھی شرمندہ ہو رہے ہیں. کیوں؟ ان کی نگاہیں مغرب پہ لگا دی, آج اپنے معاشرے کو رہنے پر شرمندہ ہے, یہاں پیدا ہونے پر شرمندہ ہے, مسلمان ہونے پر شرمندہ ہے. یہ راہ کس نے کھولا, کس طرف جا رہے ہیں؟ صرف معیشت کا مسئلہ نہیں ہے, یوں نہیں کہ صرف معیشت سے تنگ آ کے لوگ معیشت کے لیے جا رہے ہیں, ساری دنیا جاتی ہے معیشت سے, لیکن مسلمانوں کے ساتھ خصوصاً ہمارے ملک کے اندر جو المیہ اس وقت رونما ہو رہا ہے, مغرب نوازی کے جو گل کھل رہے ہیں اس وقت، اس امت کا رہ جو کچھ رہ گیا تھا، تھوڑی سی ساکھ بچ گئی تھی، وہ بھی تباہ ہو رہی ہے. ملا نے کیا کیا میں پہلے بیان کر رہا ہوں یا کر رہے ہیں، مختصر بیان کیا ہے، تفصیل نہیں بیان کی. عیاشوں نے کیا کیا، یہ کام ان روشن فکر معاب لوگوں کا تھا. یہ داستان ابھی جاری ہے، لیکن بعد میں اگلی فرصتوں میں، شاید یہاں آپ کے شہر میں نہ ہو، لیکن میری خواہش ہے کہ اگر اس موضوع کو پیگیری کرتے رہیں ایک نتیجے تک، انشاءاللہ آپ مجھ سے بہتر پہنچ جائیں گے. اس میں مذہبیوں کا کیا کردار ہے، اس میں ملا مذہبی ملا کا کیا کردار ہے، اس میں حبر و رغبان کا کیا کردار ہے، چونکہ قرآن نے بنی اسرائیل کی نابودی میں ایک بڑا اہم عنصر یہود کے علماء کو قرار دیا ہے، وہ ان کے پستی کا سب سے بڑے ذمہ دار قرار دیے گئے ہیں. سامری طبقہ، شوبدباز طبقہ، یہ سب کے سب زیر باس آئیں گے. اگر ایک طبقے سے یہاں باس ہو رہی ہے، تو کوئی ذہن میں یہ نہ رکھے کہ دوسرے طبقات کیوں نہیں بیان ہو رہے، ظاہر ہے ان کی طرف بھی آئیں گے، لیکن شاید یہاں باس نہ ہو سکے ان کے لیے. یہ وہ المیہ تھا سید الشہداء کے زمانے میں، امت مسلمہ کا تشخص چھیننا، سلب کرنا، سید الشہداء نے اس کے لیے قیام کیا. کربلا و عاشورا صرف چند مراسم انجام دے کر وہ ثواب حاصل کر کے وہ تبرک کھا کر اور پھر اگلے سال کے انتظار کا نام نہیں ہے. عاشورا کا معنی کیا ہے؟ کیوں ہم کہتے ہیں جب تک آزاداری دین وہ موجود ہے؟ کیوں ہم کہتے ہیں کہ کربلا کی وجہ سے اسلام موجود ہے؟ کیوں ہم کہتے ہیں کہ امت مسلمہ آج اسلام کی وجہ سے موجود ہے؟ خود دلیل ہونی چاہیے اس بات کے ساتھ. اس لیے کہ اگر کربلا نہ ہوتی، یزید کے زمانے میں ہی امت مسلمہ کا تشخص ختم ہو جاتا. آج ہمارے پاس کون ہوتے؟ آج مسلمان نہ ہوتے، اسلام نہ ہوتا، بلکہ آل ابو سفیان ہوتے، آل تمیم ہوتے، اور آل عدی ہوتے، وہ فلاں فلاں ہوتے. یہ قبائل آج ہمارے پاس موجود ہوتے، یہ بنی فلاں بنی فلاں بنی فلاں موجود ہوتے آج ہمارے پاس. کربلا کے رہین منت ہے، یہ نام بھی آج اگر باقی ہے، اگر امت نہیں ہے لیکن امت کا نام باقی ہے، یہ بینر باقی ہے، یہ بینر بھی کربلا نے بچایا ہے. در حقیقت سید الشہداء نے بچایا ہے یہ بینر، ورنہ وہ سب کچھ نابود کر رہا تھا، سب کچھ تباہ کر رہا تھا. اور جو کچھ آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے عزیزان، جس چیز کو ہمیں بچانا ہے، آپ کسی بھی ملک میں رہیں لیکن اپنے تشخص کے ساتھ رہیں، افتخار کے ساتھ رہیں، فخر کے ساتھ رہیں، شرمندگی کے ساتھ نہ رہیں. گننا ہے اپنے آپ سے، آپ کو احساس کمتری میں مبتلا کر دیا انہوں نے ہمیں، ان روشن فکر معاب لوگوں نے. اقبال کا پیغام خودی، میں آج اس پہ گفتگو کرنا چاہتا تھا، ان کی کتاب بھی لے کر آیا کہ آپ کے سامنے ان کے کلام کے بعض اقتباس عرض کروں، مقصود بتاؤں کہ کیوں اقبال نے اس زمانے میں خودی کا فلسفہ کیوں پیش کیا، فلسفہ خودی کی پیدائش کا شان نزول کیا ہے، کیوں ایک شخص جو مغرب میں پڑھ کے آتا ہے امت کے اندر اور آ کر امت کو خودی سمجھانے لگتا ہے. اس لیے کہ اس نے دیکھا کہ اس کی خودی لٹ رہی ہے، یہی تو لٹ گیا ہے اس سے، یہ خود ہی لٹ گئی ہے اس کی. اور جب تک اس کی خودی لوٹ کر نہیں آئے گی، یہ پسماندہ ہی رہے گی، یہ تباہ حال ہی رہے گی. ایسے جہان اسلام پورے پہ آج نگاہ کریں، آپ غزہ پہ دیکھیں جو ظلم ہو رہا ہے، اور عرب دنیا کی ذلت، عرب حکمرانوں کی ذلت، اس لیے کہ عربوں کی خودی لٹ گئی ہے، عرب تباہ ہو چکے ہیں. آج ان کا تشخص حتی عربی بھی نہیں رہا، جب اسلامی تشخص لٹا ختم کیا انہوں نے، وہ عربی قومیت تک آئے، جنہوں نے قومیت کا نعرہ لگایا تھا، وہ آج وہ بھی موجود نہیں ہے، انہیں غزہ کے مسلمان عرب نظر نہیں آ رہے. آج مصر کا یہ نامبارک وہ منحوس حکمران اسرائیل سے زیادہ ظلم یہ کر رہا، اور پوری دنیا خاموش. اگر کہیں آوازیں نکلتی ہیں چاند ایک، تو انہی کے حلق سے اور گلے سے نکلتی ہیں جن کا تعلق کربلا اور عاشورا سے ہے. کربلا یہی سکھاتی ہے، کربلا انسان کے ضمیر کو جھنجھوڑتی ہے، کربلا انسان کو زندہ کرتی ہے۔ پورے پاکستان میں آوازیں اٹھیں، میں آج بھی اظہار افسوس کر رہا تھا بعض اپنے دوستوں کے ساتھ کہ سوائے بلوچستان کے، میں نے کہا تھا کوئٹہ پورے صوبے کے بغیر، پورے پاکستان میں ان مظلوموں کے حق میں آوازیں اٹھ رہی ہیں اظہار ہمدردی کے لیے۔ تو کیا بلوچستان میں کربلا والے نہیں رہتے؟ کیا بلوچستان میں عاشورائی نہیں رہتے؟ کیا بلوچستان میں حسین حسین کرنے والے نہیں رہتے؟ کیا بلوچستان میں نہیں رہتے جو مظلوم کے ہمدردی کی آواز اٹھائے، جو ظالم کی سرزنش کرے؟ آیا غزہ کی خبر بلوچستان نہیں پہنچی ابھی تک؟ آیا فلسطینیوں کی خبر ابھی تک نہیں پہنچی کہ جہاں پر 800-900 انسانوں کو بے دردی کے ساتھ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، اور جن میں 80% بچے ہیں، 80% بچے ہیں بھوکے اور پیاسے اور محاصرے کے اندر، نہ دوا نہ دارو نہ مرہم نہ گھر، گھر بھی ویران ہو گیا۔ کیا ان کا اتنا بھی حق نہیں بنتا کہ ہم ایک آواز ان کے لیے اٹھا دیں یہاں سے؟ یہ حق بنتا ہے عزیزان ان کا، یہ ان کا انسانی حق ہم پر بنتا ہے، یہ ان کا دینی حق ہم پر بنتا ہے، یہ ان کا اسلامی حق ہم پر بنتا ہے۔ فرق بیان کرے، اپنا فرق ثابت کرے حسنی مبارک میں، اور باضمیر انسان میں فرق ہونا چاہیے، ملک عبداللہ میں اور باضمیر انسان میں فرق ہونا چاہیے، بے غیرت و بے حیا و بے حس عرب میں اور ایک عاشورائی میں فرق ہونا چاہیے، ایک کربلائی میں فرق ہونا چاہیے، یا حسین کہنے والے میں فرق ہونا چاہیے، ایک مغرب نواز اور ایک پیرو حسین میں فرق ہونا چاہیے۔ اور وہ مطالبہ رکھتے ہیں، آپ کی آواز اٹھانے سے ان کی مشکل حل نہیں ہوگی، آپ کی بات کرنے سے غزہ کا محاصرہ ٹوٹ نہیں جائے گا، ان کے درد بار نہیں جائے گی، لیکن ہمارے جگر پہ درد نہیں آئے گا۔ ہم اپنے باضمیر ہونے کا ثبوت دیں گے، ہم اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دیں گے، ہم یہ پیغام دیں گے کہ اگر عرب مست ہو چکے ہیں، اس سرزمین پر اگرچہ ناامن ہے اور اس سرزمین پر بھی ماسک کرنے کی اس امت کو کوشش کی جا رہی ہے، لیکن کربلا کے طفیل، حسین ابن علی کے طفیل، وہ حسین کی اولاد کے طفیل، ابھی تک پاکستان کے اندر اور اس خطے میں کربلا کا نام لینے والوں کے ضمیر نہیں مرے، ابھی تک موجود ہیں وہ۔ یہ حق ہے ان انسانوں کا، آزادی اسی چیز کا نام ہے۔ جو لوگ ان مظلوموں کے لیے اٹھتے ہیں، آواز نکالتے ہیں، یہ سیاسی جلوس نہیں ہے، سیاست عام رائج مانا میں، یہ آزاداری کا جلوس ہے۔ مظلوم کے لیے آواز اٹھانا آزاداری کا جلوس ہے، چونکہ کربلا یہی بتاتی ہے۔ یزید کے خلاف آواز اٹھانا آزاداری کا جلوس ہے، وہ یزید مردہ یزید ہو یا وہ یزید زندہ یزید ہو، وہ 1400 سال پہلے کا یزید ہو یا 1400 سال بعد کا یزید ہو، کسی بھی یزید کے خلاف آواز اٹھے گی، یہ آواز آزاداری کہلائے گی۔ یہی آواز حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے اٹھائی اور کہا کہ اب کوئی کوفی نہیں بنے گا، اب کوئی خاموش نہیں رہے گا، اب کسی کو تماشائی نہیں بننے دینا۔ یہ سنت حضرت زینب ہے، حضرت زینب ثواب کے لیے نہیں آزاداری کر رہی تھی، حضرت زینب اس لیے نہیں کربلا سے شام تک گئی کہ زیادہ سے زیادہ میں رو اور زیادہ سے زیادہ مجھے ثواب ہو جائے، بلکہ اس لیے نکلی کہ آج کربلا میں یہ تنہا مارے جا رہے ہیں، کوفہ نہیں بولتا، میں اسیر ہو کر اسی کوفے میں جاؤں گی، ایسا کام کروں گی کہ اب کوفی بھی گھر میں آرام سے نہیں بیٹھے گا۔ حضرت زینب نے کوفہ سے 4000 کا لشکر تشکیل دیا، 4000 کا لشکر، وہی توابین کا لشکر، وہی تماشائیوں کا لشکر، اور آئے 4000 کے 4000 کٹ کے مر گئے نام حسین ابن علی پر۔ یہ حضرت زینب کی نہضت کا اثر تھا، تحریک کا اثر تھا، اور بہت دشوار آزاداری کی تحریک حضرت زینب نے شروع کی، آسانی سے شروع نہیں کی. جب کربلا سے اسیر کر کے کوفہ کی طرف لے جایا گیا, کوفہ سے باہر ایک مقام پر کاروان کو روک دیا گیا, وہ مقام جسے آج راس الحسین کہتے ہیں. جاتے ہیں زیارات کے لیے, اس مقام پہ رکیں, اس میں سوچیں یہ مقام راس الحسین, مسجد بنی ہوئی ہے آج وہاں, یہ راس الحسین کیا پیغام دیتا ہے, کیا ہوا یہاں پر. کاروان کو روکا گیا, بچے جو کربلا سے کوفہ تک بعض پیدل چل رہے تھے, بعض برہنہ پشت شتروں پر سوار تھے, پیاسے اور بھوکے جب وہاں پہنچے, بچوں نے سمجھا شاید ہم تھک گئے ہیں, ہمارے آرام کے لیے کاروان کو روکا گیا ہے, ہماری آسائش کے لیے کاروان کو روکا گیا ہے. کافی دیر تک یہ کاروان اس مقام پہ رکا رہا, پھر آ کر ان لعینوں نے حکم دیا کہ دوبارہ بچوں کو بیویوں کو سوار کیا جائے, کاروان کو حرکت دینی ہے. جب دوبارہ چلنے کا وقت آیا, سید ساجدین کا رنگ بدل گیا, آگے بڑھتے بڑھ کر ہر بی بی کو سوار کرتے, اپنا کندھا پیش کرتے, بہنیں اور پھوپھیاں کندھے کا سہارا لے کر ان برہنہ پشت شتروں پر سوار ہوتی. ہر بی بی کو سوار کرنے کے بعد سید ساجدین کے چہرے کی رنگت مزید بدل جاتی, کرب و اضطراب عجیب حالت میں سید ساجدین کے چہرے پر نمودار ہوا. جب سب کو سوار کر چکے, آخر میں جناب ثانیہ زہرا کو سوار کرنا تھا, سید ساجدین گردن میں توک ہے, ہاتھ میں بیڑیاں, اسی توک کے ساتھ آگے بڑھے, اپنا کندھا آگے کیا. ابھی پھوپھی سوار ہونے لگی تھی کہ سید ساجدین کبھی پھوپھی کو دیکھتے ہیں, کبھی راستے کو دیکھتے ہیں, پھر ثانیہ زہرا کے چہرے کو دیکھتے ہیں, پھر راستے کو دیکھتے ہیں. جناب زینب سمجھ گئے سید ساجدین کا اضطراب. جو اس جناب زینب سلام اللہ علیہا نے وجہ پوچھی کہ سجاد اتنے پریشان کیوں لگتے ہیں, اتنا اضطراب کیوں ہے چہرے پر, اس وقت سید سجاد کی چیخ نکلی, اتنی درد بھری چیخ نکلی سید ساجدین کی. جناب زینب سلام اللہ علیہا پوچھنے لگی, بیٹا سجاد کون سا منظر یاد آ گیا, آیا بابا کی شہادت یاد آ گئی, کربلا یاد آ گئی, آیا چچا یاد آ گئے, چچا عباس یاد آ گئے, بھیا اکبر یاد آ گئے, علی اصغر یاد آ گئے, خیموں کا جلنا یاد آ گیا, گوروں کی پائیمالی یاد آ گئی, سروں کا کٹنا یاد آ گیا. سید سجاد فرماتے ہیں نہ پھوپھی اما کچھ بھی یاد نہیں آیا. کہا بیٹا پھر اتنی درد بھری فریاد, اتنی درد بھری چیخ کیوں نکلی آپ کے منہ سے؟ تو کیا فرماتے ہیں روتے ہوئے, ایک دفعہ پھوپھی کو دیکھتے ہیں, ایک دفعہ راستے کو دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں پھوپھی اما ان لہینوں نے ہمیں آرام کے لیے روکا ہوا تھا, ہمیں یہاں پر ٹھہرایا نہیں گیا تھا تاکہ ہماری تھکاوٹ اتر جائے. پھوپھی اما ان لہینوں نے ہمیں اس لیے روکا تھا تاکہ بازار سجائے جائے, یہ اتنی دیر میں بازار سجاتے رہے, نوابوں کو بلایا, تماشائیوں کو بلایا, انہوں نے مسخروں کو بلایا, آ کر کہا باغی کا خاندان آ رہا ہے باغی کا تماشا دیکھنے کے لیے. اے میری پھوپھی یہ جس طرف ہمیں جانے کو کہہ رہے ہیں اسے بازار کہتے ہیں, بازار نا محرموں سے بھرا ہے, اجنبیوں سے بھرا ہوا ہے, نبی زادیہ فاطمہ کی بیٹیاں اب بازار سے گزریں گی, حسین کی بیٹیاں بازار سے گزریں گی. صحیح
على لعنة الله على الظالمين فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم بحق اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. پروردگار بحق محمد وآل محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، جو مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما، جو ملتمس سے دعائیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، جو صاحب حاجات ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما، جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں بحق محمد و آل محمد ان تمام کے مسائل و مشکلات کو برطرف فرما، پروردگار امت مسلمہ کو ظلم و ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، مظلومین غزہ کو نجات عطا فرما، مظلومین فلسطین کو نجات عطا فرما، مظلومین عراق کو نجات عطا فرما، مظلومین کشمیر کو نجات عطا فرما، پروردگار بحق محمد و آل محمد امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما، ان کے حامیوں کو رسوا فرما، پروردگار بحق محمد و آل محمد حزب اللہ لبنان کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما، اس ملت کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما، عزاداران سید الشہداء علیہ السلام جہاں کہیں بھی اپنے سائے افس و امان میں محفوظ فرما، شیعیان ہنگو کو دشمن کے شر سے محفوظ فرما، دشمنان عزاداری کو نیست و نابود فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے انہیں کی توفیق عطا فرما، تمام مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے، ایک مومن نے التماس دعا کی ہے اپنی والدہ کے لیے، کچھ عرصہ پہلے فوت ہوئی ہیں، آج جو مومن دفن ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، شہید ثقلین سپی میں شہید ہوئے ہیں، ان کے لیے و تمام شہداء اسلام کے لیے جو اس شہر میں اور دیگر مقامات پر جنہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے، وہ بالخاص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ۔